मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिललाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिल फला हादिया लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دنیا میں کہیں سفر کرتا ہوں، یہاں بھی لوگوں سے ملتا ہوں، ایک چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اسلام نہ ہوتا ہم تو مر گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش بھائی اسلام آخرت سے جتنا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسلام کے بغیر تم دنیا میں بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی نا عربوں کو، تو عرب اسی بحث میں لگے رہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہو۔ نبی نے فرمایا میں تمہیں، حدیث کا مفہوم ہے، ایسی چیز دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے، کیونکہ یہ نعرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ تو تم نہ صرف یہ کہ خود نجات پا جاؤ گے، کسی کو بھی نجات اور خوشیاں اور راحتیں چاہیے ہوں گی وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا۔ اللہ فبین قلوبکم، اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، تمہیں راحتیں دے گا، خوشیاں دے گا۔ مشرکین مکہ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے، انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں، بس اسی پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، ہر آدمی ہر ایک کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں تو آپ کے چشمے کا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ ڈرو گے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی لغت میں، اپنی ڈکشنری میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنے دل میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اللہ کو لے کر آ جاؤ گے، اس کو اگنور نہیں کرو گے۔ تو تمہیں ایک سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز پیدا کر دے گا۔ تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں صحیح صحیح لگنا شروع ہو جائے گا اور غلط, اب جملہ ہی نہیں مکمل کر رہے, غلط غلط لگنا شروع ہو جائے گا. یہ کوالٹی پیدا ہو جانا خدا کی قسم بڑی خاندانی کوالٹی ہے. یہ دنیا بربادی اسی چکر میں ہو رہی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا. آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح غلط کیا ہے تو سبحان اللہ. اگر آپ کو کھانے پینے میں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحت اچھی ہو جائے گی. پیسہ کمانے میں پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پیسہ آ جائے گا. ریلیشن کیسے مضبوط بنائے جاتے ہیں, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پتہ چل جائے تو ریلیشن اچھے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ جم جاتے ہو, ایکسرسائز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور غلط طریقہ پتہ چل جائے تو جان بنا لوگے. کیا خیال ہے؟ اگر پتہ ہی نہیں چلا الٹے سیدھے ڈنٹ پیل کے, جو تھوڑے بہت ہڈیوں کے سیٹنگ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکولوں میں ایکسرسائز کرواتے تھے, یوں یوں گھماتے تھے. ابھی میں گھوم کے تو نہیں دکھا سکتا, کھڑے کھڑے نا یوں یوں گھماتے تھے. تو جن بچوں نے زیادہ کی ہے نا ان کے وہ گھوم گئے ہیں, وہ ان کے نٹ بولٹ ڈیلے ہو گئے. ایکسرسائز کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, جو نیچرل آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے نا اسی موومنٹ پہ ایکسرسائز کیا کرو. اس موومنٹ کو چینج کرنے کی کوشش بولو مت کرو. اللہ میاں نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں نا وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں کہ ہمارے حساب سے, تو اس کو چینج نہیں کرو. آپ اس کو چینج کرو گے نا تو آڑے ترچے ہو جاؤ گے. یوگا میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے, پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی وہ. تو کبھی بھی اپنی الائنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. جو جس کام کے لیے ہے, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا, لوگ بیل پہ سواری کریں گے تو بیل کہے گا علی ہذا خلقتو, کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا. یعنی بیل کا کام لوگوں کو اپنی پشت پہ سوار کرنا نہیں ہے, اس کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا. اس کے لیے گدا گھوڑا ہے اونٹ ہے. بیل میں اللہ نے جو پاور رکھی ہے نا وہ کھینچنے کی پاور رکھی ہے. آپ اس کے پیچھے ہل لگا دیں اور زمین میں گاڑ دیں وہ بیل اس کو کھینچ کے چلے گا. تو علماء نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ اس حدیث کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ بیل پہ سواری نہیں ہے. اصل مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں الٹے پلٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کو جس کے لیے ہے نا بنایا گیا وہ کام نہیں کرے گا. کیا زبردست حدیث ہے. دیکھو آج یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ بھی فرقان ہے. فرقان کا مطلب حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت. یہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہو گئے, تبھی غیر مسلم اتنی ترقی کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کدھر تباہ ہو رہے ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو کیسے تباہ ہو رہے ہیں. ان کا تو پروگرام اتنی ترقی کے بعد سب بڑھ گیا بھائی, سارا پروگرام ہی بڑھ گیا ان بیچاروں کا. تو جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا وہ اگر اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں لگے گا تو اس کا پروگرام بڑھ جائے گا. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا. اب بیل جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, وہ چیزوں کو کھینچ سکتا ہے. تو آپ اس کے پیچھے ہل چلائیں کھینچیں تو کیا کرے گا, وہ ہل چلا دے گا. یہ کام اونٹ سے لیں گے اونٹ بڑھ جائے گا تھوڑے دنوں میں. اب قیامت کی یہ علامتیں آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ ملیں گی. بائک بنائی تھی جاپان نے دو بندوں کو بٹھانے کے لیے, لوڈ اٹھانے کے لیے نہیں. لوڈڈ گاڑیاں ان کی الگ ہوتی ہیں. پاکستان نے کیا کیا, پچھلا پہیا نکال دیا اس کا اور اس کے پیچھے پورا رکشہ لگا دیا, چنچی لگا دی. ایسا ہی ہے نا, اور اس پہ 10 بندے بٹھا دیے اور گانے لگا دیے اونچی آواز میں تاکہ وہ پیچھے انجوائے بھی کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, صبح صبح جا رہا ہوتا ہوں چنچیوں میں اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں, اتنی زور سے گانے لگے ہوتے ہیں. تو کس کو سنا رہا ہے بھائی, پورے محلے کو سنا رہا ہے, بس انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھو چنچی والے خودکشی نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے. غریبوں کو میں نے خودکشی کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کیسز آتے ہیں نا, غریب تھا غربت پہ خودکشی کر لی, وہ غربت پہ نہیں کی ہوتی ہے. یہ تو میڈیا بعض دفعہ پروپیگنڈا کرتا ہے غریبوں کو بدنام کرنے کے لیے. خودکشی کے کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں. غریبوں میں بہت کم ہے. غریب انجوائے کرتا ہے, وہ عادت ہوتا ہے نا اس کو, جس چیز کی عادت پڑ جائے وہ اس کو, تو اس کا تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے. تو زیادہ مسائل خود مالداروں کے ہیں خودکشی کے, اور جتنا مالدار ملک ہوگا نا اتنا خودکشی کے ریشو زیادہ ہوں گے, بشرطے کہ اسلام نہ ہو. سعودی عرب بہت مالدار ہے, خودکشی کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اسلام بھی ہے, یعنی کلچر میں تو اسلام ہے نا ان کے. اگر اسلام کے بغیر دولت آئے گی نا تو سمجھو ڈپریشن ڈبل آئے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دولت ایک سانپ کی طرح ہے, سپیرا ہوگا تو سانپ رکھے, سپیرا نہیں ہے تو سانپ پالنے کی غلطی نہ کرے. آپ نے سانپ پال لیا, دولت رکھنے کا فن سیکھا نہیں علماء سے, بزرگان دین سے, کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں. یہ تو علماء بتاتے ہیں, بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. تو علماء کو پتا ہوتا ہے یہ سانپ ہے تو اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. تو بزرگوں کے پاس رہ کے, علماء کے پاس رہ کے اس کا منتر سیکھیں پہلے. تو منتر سیکھیں گے پھر دولت میں انجوائے کریں گے آپ, دولت ٹینشن نہیں دے گی, ورنہ دولت اوپر کی کھوپڑی خراب کر دیتی ہے. بہت سوں کی خراب ہو چکی ہے, پاگل ہو گئے ہیں وہ, انزائٹی ہے نا, انزائٹی ان کو, لوگ سمجھ رہے کہ خوش نہیں ہے, انزائٹی کے پیشنٹ بن چکے ہیں وہ, اور آگے ڈپریشن میں جانے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو کیا کریں, اتنے سارے مضامین ایک ہی چپ پہ کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا عرض کر رہا تھا میں, ہاں, تو اب دیکھو قیامت کی علامات میں ہے کہ بیل پہ سواری ہوگی, حالانکہ وہ ہل چلانے کے لیے, تو بالکل اس کی مثال ہمیں اب نظر آ رہی ہے. چنچی جاپان نے بنائی تھی سوزوکی, وہ دو بندوں کو بٹھانے کے لیے ہم نے اس پہ پورا رکشا جوڑ دیا, چنچی جوڑ دی, گانے لگا دیے اونچی آواز سے, اور پھر کیسے صبح صبح انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرے کو ٹینشن دیں گے, خود ٹینشن نہیں لیں گے. اور ایک اور انجوائے کرتا ہے چنچی والا, وہ یہ کہ ہر اسٹاپ پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا ہے چنچی کو, کتنی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے نا پیچھے پیسنجر کو, خود ذرا سی بھی ٹینشن میں آتا ہے. اگر خود ٹینشن ہوتی تو آدھا گھنٹہ کھڑا رکھتا, خود بھی تو ٹینشن میں آتا نا, کہتا چلو بھائی. نہ, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, پیچھے کسی کا بچہ مر رہا ہے, کسی کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے نا, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بسوں والوں کی صحت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو پیچھے سے بولو بھائی بھی تیرے کو نیمبو چٹاؤں, نکل, تو چلانا نہیں چلائے گا وہ. ان لوگوں سے سیکھو ٹینشن کیسے ختم ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن دینا جانتے ہیں. ٹینشن لینا کہتے ہیں, دو ٹینشن لو نہیں, بول لے دو. ہمیں یاد ہے 4K 4G میں جب ہم سفر کیا کرتے تھے نا, تو بہت لوگ گرمیوں میں بس بھری ہوئی بھی ہے, مزید پیسنجر کی جگہ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ نہیں چلاتا تھا. وہ کہتا تھا چھت پہ چڑھا دو لوگوں کو, تو پیچھے سے اتنی گالیاں مل رہی ہوتی تھیں اس کو, تو وہ دیکھتا بھی نہیں تھا پیچھے مڑ کے, دیکھتا بھی نہیں تھا. اس سے بہت عبرت ہمیں حاصل ہوئی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینشن ہمیشہ دیتے ہیں, لیتے دیتے نہیں. دیکھو کل ایک بندہ آیا, بھی میں مجھے بندے کی مثال دینی ہے, وہ کیونکہ میں نے یہ مثال دی نا تو پورا بیان چینج ہو جائے گا. تو میں چاہ رہا ہوں جو ٹاپک ہے چینج نہ ہو, آپ کی ذمہ داری ہے کہ بندے کی مثال دینی ہے. کل ایک بندہ آیا, یہ بہت اہم مثال ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا انشاءاللہ اس سے موقع ملے گا. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے, یعنی اللہ کو اپنی زندگی میں لاؤ گے, ہر کام سے پہلے دیکھو گے اللہ کا اس میں حکم کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا دل چاہ رہا ہے, پہلے اللہ سے پرمیشن لے لیں کہ اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیے تو نہیں کریں گے. بھائی شادی بیاہ ہے اور جتنے کاروبار ہے اور جتنے ہمارے معاملات ہیں, صبح و شام کے آپس کی گپ شپ کی محفلیں ہیں, بھائی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف. تو اللہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تو ہم اسے دنیا میں ایک انعام دیتے ہیں, یجعل لکم فرقانا, اس کے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. اس کو پتا چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں پتا چلتا صحیح اور غلط کا. تو پہلے تو میں مثالیں دے رہا تھا صحیح اور غلط کا سمجھنا ضروری کیوں ہے, پھر میں بتاؤں گا کہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا صحیح غلط کا. صحیح غلط کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں صحیح اور غلط کو سمجھے بغیر اگر ہم ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں گے نا تو محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ اس کا نہ صرف یہ کہ زیرو ہوگا بلکہ الٹا ہوگا. اب میڈیکل سائنس میں صحیح اور غلط کا ڈاکٹر اور ماہر حکیم بتاتے ہیں. حکیم کے ساتھ میں ماہر لازمی لگاتا ہوں کیونکہ حکیموں میں دو نمبریاں بہت چل رہی ہیں آج کل, اس لیے میں ماہر لگا دیتا ہوں کہ کوئی صحیح ریلائبل حکیم ہو, ورنہ حکیموں کا آج کل معاملہ بہت بس دعوے ہیں دعوے. تو صحیح اور غلط میں جو تمیز ہے نا اللہ اس کی صلاحیت پیدا کر دیتے. اب میڈیکل سائنس کی مثال دے رہا تھا, اس میں اگر آپ کو صحیح غلط کا پتہ نہ چلے اپنی طریقے سے آپ شروع کر دو کہ جی ایکچولی یہ جو فولاد کے کیپسول ہے نا یہ اس پہ لکھا ہوا ہے شربت فولاد یا کیپسول فولاد, اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کھانے سے فولاد کے کیپسول کھانے سے آپ کے اندر کیا ہو فولادی طاقت پیدا ہو جائے گی. اب آپ نے ماہرین سے نہیں پوچھا, آپ نے وہ دیکھا کہ بھائی چونکہ فولاد تو فولاد ہے بھائی, اگر میں اس میں ہے بھی فولاد اور میں کھاؤں گا تو ظاہر ہے فولاد کھانے سے کیا بنو گے آپ, عقل کیا کہتی ہے فولاد بن, وہ آپ نے پھانکنا شروع کر دیے, ظاہر ہے تھوڑے دنوں میں آپ کے گردے میں پتھری ہو جائے گی یا اور کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ میں فولاد کی کمی تھی نہیں اور آپ نے کیلے پھانکنا شروع کر دی. کیلشیم کا آج کل بڑا زور چل رہا ہے نا, کیلشیم کی کمی سے بچانے کے لیے کیلشیم کے سپلیمنٹ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. کیلشیم کی سپلیمنٹ آپ لے رہے ہیں, آپ نے نیٹ پر دیکھ لیا یوٹیوب پہ دیکھ لیا بھائی کیلشیم کے سپلیمنٹ یہ بڑا زبردست کیلشیم کی, اس سے ہڈیاں مضبوط. آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیا, نٹ کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا, کیلشیم کی آپ میں کمی تھی نہیں, ویسے ہی ہڈیوں میں آپ کو کسی اور وجہ سے درد ہو رہا تھا, آپ نے دوسری شادی کی تھی اس وجہ سے درد ہو رہا تھا آپ کے, اس کا ہڈیوں سے کوئی تعلق تھا نہیں. سسرال کی ٹینشن سے بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے انسان کے. آپ نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے کیلشیم کی گولیاں پھانکنا, وہ نہیں ہوتا یوں کر کے پانی میں ڈالو ایسے فوارے پھوٹتے ہیں اس کے, ہوتا ہے نا آج کل ایک آتا ہے, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا دیسی آدمی ہوں, دیسی باتیں ہی کرتے ہیں, وہ کیلسی سی کی جو ہے نا وہ آپ نے ڈالی اور روزانہ پھانک رہے ہیں آپ, اب کیا ہوگا آپ کے تھوڑے دنوں میں گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جائے گی آپ, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو اب آپ کا اگر نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ نے محنت بھی کی خرچہ بھی کیا صحت کا خیال بھی کیا, اس کے باوجود آپ کا پروگرام گردوں کا بڑ گیا, وہ پتھری نکالنے میں آپ کو, اور پھر گردے ہی نہیں اور بہت کچھ دل کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں بلا وجہ کے کیلشیم پھانکنے سے. تو ایسے ہی ہر آدمی جیسے میڈیکل سائنس میں فنٹر بنا ہوا ہے, پیسے کمانے کے لیے آپ نے کیا کیا, لوگ آپ کے پاس آئے, تاجر آپ کے پاس آئے, سبز باغ دکھائے, اتنا پیسہ دے دو میں اتنا پیسہ دوں گا, یہ تو بہت کاش میرے پاس طاقت ہوتی میں لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تجارت کے نام پہ اپنا پیسہ کسی کو مت دو اللہ کا, جیسے عاملوں کے پاس جاننے سے ہاتھ جوڑ کے منع کرتا ہوں نا کہ مت جاؤ مر جاؤ جن چڑیل بھوت میں, عاملوں کے پاس مت جاؤ, لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. لوگ علماء کا حوالہ دیتے ہیں فلاں عالم, تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے, فلاں عالم کو کیا پتا بیچاروں کو, قرآن و سنت کا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا اگر وہ علم ہم سے زیادہ ہیں, عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ, اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے, اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے, کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو دو منٹ میں سمجھ میں آئے گا دو نمبر بنا رہا الو بنا رہا ہے, سمجھ میں ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ بڑی جلدی الو بنتے ہیں, بعض کو الو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو عاملوں کے معاملے میں ہمیں الو بنانا ناممکن ہے انشاءاللہ, اللہ سے امید ہے ہمیں, یہ ہمیں تو ان کے دو ٹکے کے لوگ نہیں, ہمیں ان کا پتہ ہے. کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے گھر سے نا وہ پنجے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں خون کی چھینٹیں نکل رہی ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور کوئی چور پتہ ہی نہیں ہے کون چوری کر رہا ہے, میں نے کہا گھر کا چور ہوگا, کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں سب نیک ہیں, گھر میں کوئی چور نہیں ہے اور چھینٹے بھی آ رہی ہیں, چھینٹے بھی اور بندر کے پنجے اور پتہ نہیں کیا کیا پنجے جن ہے. میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا یہ کمبخت پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بے وقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھینٹوں کو دیکھ کے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیں. چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا, کہہ رہے نہیں کوئی خود چوری, کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو؟ یہ تو سی آئی ڈی اور آئی ایس آئی اور جتنی خفیہ ایجنسیاں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا. پھر تو انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے, ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے یار اس کا سبب تلاش کرو, اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور. مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے, ایک بندہ آیا کہہ رہا آپ کو اپنے گھر دکھانا ہے, آپ ذرا سونگ کے بتائیں, ایسے یوں یوں کر رہا تھا, سونگ کے بتائیں کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں. میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں, کوئی بھوت نہیں ہے کوئی چڑیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیوں گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا پکڑ لیا, میں نے جیسے کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا وہی کر رہا ہے یہ, پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہے گھر میں, پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے, پھونک آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو, یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو, چھینٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے نا ایسے شیر مارو کافی ہے, بشرطے کہ مولوی صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں. یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی ہے. کرتے نہ ہو کروا لو ان سے کوئی بھی, یعنی جا کے دم کروا لو ان سے, کوئی بھی نیک آدمی کر لے. میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو کہتا ہے نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا لو پکڑ لیا, میں نے دو منٹ میں پکڑ لیا, سونگھے بغیر پتا چل گیا کہ جن کون. میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں؟ گھر کا چور ہے یہ, گھر کا. میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے, بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے. یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا, جس نے چوری کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا, بعد میں پتا چلا وہی چور تھا. تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے آگے. مجھے تو شک ہوا کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہیں ناراض ہو جائے وہ, لیکن شک ہے. بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے, یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں, ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو, اور چھینٹے بھی آ رہی ہیں عاملوں کو لائے گا, چوری خود کر رہا ہوگا وہ. تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام بڑھ گیا, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے. تو خفیہ کیمرے لگا دو ایسی جگہوں پہ, الماری کے اندر کیمرے لگا دو, کہیں کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا نا. خیر یہ کہاں چلے گئے ہم. تو پھر بھی اگر چور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب چور بہت ہوشیار ہے, وہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے. تو ہوشیاری تو ہے نا, چوری بھی ایک فن ہے. ابھی تو ایک چور پکڑا گیا نا کورٹ میں لایا گیا, جج نے کہا تو نے بڑی ہوشیاری سے چوری کی ہے, کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. چور نے کہا شکریہ جج صاحب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی ہے. سمجھ رہے نا, وہ تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ چوروں کے ہاں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم ایسے چوری کرتے ہیں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ, یہ بات ہے 1997-98 کی بات ہوگی, اس وقت 500 روپے کی بھی بڑی ویلیو تھی. میں اپنے کسی ریلیٹو سے ملنے کے لیے گیا, مدرسے کی چھٹی تھی, انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے 500 روپے ہدیہ دے دیے نا, اپنے ہی قریبی رشتے دار تھے. میری خالہ تھی کیا اس میں, وہ خالہ نے مجھے 500 روپے گفٹ دے دیے. خالہ سے ملنے گیا تھا, ہم بڑے زبردست طریقے سے نا رکھے میں جیب میں. اس وقت ہمارے لیے 500 روپے بڑی بات تھی, طالب علم کے لیے تو 500 روپے ایسے جیسے کروڑوں خربوں روپے کا مالک بن گیا وہ. ہم 500 روپے جیب میں رکھے نا, میں بیٹھا ناظم آباد 2 نمبر سے, میں نے جانا ہے پیٹرول پمپ نہیں ہے ناظم آباد, 15 منٹ کی ڈرائیو وہ ہے ٹریولنگ ہے آپ کی, 15 منٹ کی. 15 منٹ میں مجھے تھا, اچھا بس بھی خالی, 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے بس میں, ایک کہیں پچھلی سیٹ پہ وہ ایک دائیں بائیں ہوگا. 500 روپے ہم نے جیب میں رکھے. اب میں یہ بار بار نا جیب کو یوں کر رہا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے نا, ہمارے لیے تو بڑی چیز تھی بھائی وہ. اچھا ان دنوں میں بھی ہم بڑے خوش تھے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس جو ہے نا جاپان آسٹریلیا گھوم رہا ہے, پیسہ ویسا ہے اس لیے خوش ہے. یہ تم پاگل ہو, تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. جس کی اوپر کی کھوپڑی چھڑ جائے نا تو اس کا دنیا میں اس کے دماغ کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی عیاشی ہے, تبھی تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لطیفے سنا رہے ہیں خوش ہیں. بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, جب ہماری جیب میں 500 روپے تھے نا ایسے بچا بچا کے, اس کو بھی اللہ کا اس سے زیادہ ہی خوش ہوں گے. خوشی کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ تو پیسہ آنے سے تو لوگوں کے دماغ بڑھ گئے ہیں. कीड़े पैदा हो गए हैं दिमागों में लोगों के, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जापान ना, जापान में क्या रखा है लोग पता नहीं जापान जा क्या कोई मरीख पे चले गए। तो इन चीजों को ज्यादा लिफ्ट ना कराया करो, ये को बहुत कोई कामयाबी या खुशी के असबाब नहीं है, ये बच्चों के वो हैं जिनको इन चीजों को देख के खुश होते हैं। फिर आप कैसे तो फिर गए क्यों जापान, जाने पर पाबंदी थोड़ी है, मैं तो जाऊंगा, हो सकता है मैं कहीं और भी चला जाऊं, लेकिन ये चीजें कोई कामयाबी का मैयार नहीं है। और ये चीजें कोई ऐसी नहीं है कि इनकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा खुश हो। खुश होने के जो असबाब हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं। दुनिया को मुसाफिर खाना जिस दिन समझ लिया तो आप टमाटर की रेड़ी लगाओगे उस पर भी खुश होगे, टमाटर की रेड़ी पे भी खुश होगे। खुशी के जो ओरिजिनल असबाब हैं वो दौलत नहीं है, खुशी के ओरिजिनल असबाब ये हैं कि दौलत से मोहब्बत करना छोड़ दो और दौलत को कामयाबी समझना छोड़ दो। कमाओ जरूर दौलत, दिल ना लगाओ। आप कह सकते हो वाह भाई वाह, दिल भी ना लगाए कमाए भी। भाई किश्ती के ऊपर जब बैठते हैं हम सफर करते हैं तो किश्ती जरूरत है हमारी, जब तक आप किश्ती के ऊपर रहोगे फायदा पहुंचाएगी। जिस दिन किश्ती आपके ऊपर आ गई, आपके ऊपर हावी हो गई, तो आप डूब जाओगे समंदर में। पानी जब तक किश्ती के बाहर रहेगा तो किश्ती को धक्का देगा, वो पानी इस्तेमाल हो रहा है पानी, लेकिन पानी जिस दिन किश्ती के अंदर आ गया ना तो किश्ती का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो इसी तरह दुनिया आपकी जिंदगी को धक्का लगाती है, दौलत असबाब वसाइल जिंदगी चलती है, लेकिन ये दौलत आपकी जिंदगी की किश्ती चलती है। इससे जिस दिन ये दौलत आपके दिल में घुस गई तो ये डुबो देगी आपको। तो बार बार ही रखो इसको, ज्यादा लिफ्ट बोलो ना करो। जब भी कोई बंगला देखो गाड़ी देखो तो फौरन सोचो भाई एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके बड़ा बहुत बड़ा 1000 गज का बंगला लिया, उन्होंने मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, 2-3 प्लॉट छोड़ के कब्रिस्तान था ना, मैंने कहा आना इधर ही है। आखिर में उनका सारा शोबाजी का प्रोग्राम हमने वो भी कैसे होंगे यार क्या होंगे, पहले मुझे बंगला दिखा रहे हैं ना 1000 गज का, बड़ा बहुत अच्छा, दीनदार भी है माशाल्लाह। दीनदार आदमी के पास दौलत देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इत्मीनान होता है, एक तो इस दौलत से इसकी ऊपर की खोपड़ी आउट नहीं होगी, ये गरीबों को ताने नहीं देगा। दूसरी बात यह कि इस दौलत को जाहिर दीन के कामों में बहुत ज्यादा खर्च करेगा, शराब कबाब से लड़कियों से। आजकल दौलत आते ही लड़की आ जाती है आपके पास गर्लफ्रेंड बन के, जैसे ही दौलत आएगी ना 2-4 लड़कियां आपके साथ व्लॉग में आना शुरू हो जाएंगे, ये दौलत की भूखी हैं, समझते हो। लोग कहते हैं ना पैसे से रिलेशन बनता है, पैसे से रिलेशन जब बनता है जब वो पैसा अल्लाह के लिए खर्च किया जाए। लड़कियों का जो रिलेशन पैसे से बन रहा है ना, ये वो वाला रिलेशन है जो जापान में बना हुआ है आजकल और ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है, गोरों का रिलेशन। उसमें ये होता है कि जब तक पैसा है ठीक है, जैसी पैसा खत्म हुआ निकलो पतली गली से। तो ये वाला रिलेशन नापाक रिलेशन बनता है दौलत से, जिसमें बंदे को भी पता होता है जब तक ये है पैसा है तो है मेरे साथ। मियां बीवी का जो रिलेशन, जो पाकीज़ा रिलेशन है, जो खानदानी मियां बीवियों की बात कर रहा हूं मैं, उनका रिलेशन में पैसा हो तो भी है, पैसा नहीं हो तो क्या है भाई, शरीक हयात है, साथ जीना मरना है। तो ये दीन के साथ आती हैं ये चीजें। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक दोस्त थे, ये भी वाक्य बाद में सुनाऊंगा ताकि बयान ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया और एक ताकि टॉपिक चेंज ना हो। अब मैंने ये सेटअप बनाया कि टॉपिक को चेंजिंग से बचाने के लिए ना जितने भी बीच बीच में वाकयात आ रहे हैं वो हम एक टोकरे में रखते जाएंगे, आखिर में वो टोकरा उलट देंगे आपके ऊपर। तो बात ये चल रही थी, क्या बात चल रही थी, हाँ 500 रुपए ना, हम बड़े मजे से कड़क का नोट था जेब में रख के, ये वाली जेब थी ऐसे देख रहा हूं भाई। अच्छा मैं जब मदरसे में रहता था ना तो लोग हमारे तालिबिल मुझे बहुत मालदार समझते थे, समझते बड़े मालदार थे, क्योंकि जब ऐसा नोट आता था ना तो मेरे फिर लस्सी और फिर और जाके ना इधर उधर चपली कबाब और ये सब चीजें फोड़ फाड़ के आता था मैं, बचाता बताता नहीं था मैं, तो आदत थी, गलत आदत थी लेकिन थी, अब क्या करें। वो समझते थे पता नहीं कितना करोड़पति आदमी है ये। अब मैं देख रहा हूं कि ख्वाब आ रहे हैं, एक लस्सी का भरा हुआ, मीठी लस्सी होती थी ऊपर मलाई डाल के देता था, लस्सी का भरा हुआ गिलास और अल्लाह भला करे, और उधर वो कलेजी, एक रेड़ी वाला कलेजी बनाता था, बड़ी मजे की कलेजी होती थी। रात को हम और मेरा दोस्त छप्पड़ में निकलते थे, कलेजी फोड़ फाड़ के आते थे वो। तो ये सारे ख्यालात आ रहे हैं ना, میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں یہی میری غلطی تھی یوں کرنا, یہ میری غلطی تھی. اس سے کیا ہوا, جیب کترے کو اندازہ ہو گیا بیٹا اس کی جیب میں کیا پڑا ہے مال. حالانکہ بس میں رش بھی نہیں ہے, دس منٹ کی ڈرائیونگ پہ, دس منٹ کی رائڈنگ پہ میں آگے اتر ہوں پیٹرول پمپ ناظم آباد پہ, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی جیب سے چوری نہ کر لے, اتر ہوں جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ سارا لسی کا پروگرام وڑ گیا. مجھے خیال ہوا میں دوبارہ بس پہ چڑھوں اور کہیں سے 500 روپے ادھار لے کر اس جیب کترے کو دوں گی. یار تیرے فن کو کمال لے یار. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی حفاظت بھی کر رہا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے, کتنی میں نے سوچ کہ اترا ہوں گا نا, اب میں یہ جن پہ ڈالوں یا میں یہ کہوں کہ یار جیب کترا اتنا ہوشیار تھا کمبخت نے, ایسے ہاتھ صاف کیا ہے نا کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے, ایسے ہاتھ صاف کیا اس کمبخت نے, پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے کیا یار. جیسے ہی اترے ہیں بس وہ ایک چند سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں یہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں بھی جن چڑیل بھوت پہ ڈال سکتا ہوں, یار کسی نے کچھ کر دیا ہے, وہیں سے ہماری خالہ نے 500 روپے دے کے جن چڑیل بھوت میرے پیچھے لگا دیے کہ نکال کے لا. دوسرا آپشن یہ بھائی, جن چڑیل بھوت اگر یہ کر رہے ہوتے دنیا کا نظام برباد ہو جاتا, بینکوں میں لاکر سے چراتے, سارا بینکوں کا آڈٹ کا سسٹم, سارا کا سارا سیٹ اپ وڑ جاتا ان کا, تو برباد ہو جاتا. میں نے وڑنی کا, آپ نے کہا ہے وڑ, اس لیے لوگ بولیں گے بار بار وڑ کا لفظ لا رہے ہو. میں جب سے چار شادیوں پہ بات کی نا شروع کی, تو اب لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں, اب میں نئی ٹاپک چھیڑتا لوگ خود ہی چھیڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت چار چار شادیاں چھیڑتے, بھائی اب میں اب چھڑ گئے ہیں لوگ, اب بٹن دبا کے ہم چلے, اب دنیا سے چلے بھی گئے نا, یہ ٹاپک اب قیامت تک چلتا رہے گا. مرد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, آٹو سسٹم ہے. تو ہمارے ایک اور دوست اسی طرح سے وہ ٹاور سے صدر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے, وہاں اس وقت جیبیں بہت کٹتی تھی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پرس لیا, بٹوا لیا, بٹوا لینے کے بعد جو ہے کہتے ہیں اس خالی بٹوا تھا, صرف میں نے جیب کترے کو پکڑنے کے لیے یہ کام کیا. یہ واقعات میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے, آپ کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سنا رہا, یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتے, تو وہ جن چڑیل بھوت پہ ڈالنے کے نہیں ہوتے. اس میں یہ کہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں آپ, یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا کام ہوا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, سبب چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جن پہ ڈال دو, اس سے تو وہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو. جو تھوڑے بہت پیسے جو چوری نہیں ہو رہے وہ عاملوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے, پہلے تو چوری ہو رہے تھے کم از کم چور کو بدعائیں تو دے رہے تھے نا, اب تو خود پیسے عاملوں کو پکڑانا شروع کر دو گے. تو وہ صدر سے بیٹھے ہیں اور نیا پرس لیا انہوں نے جیب میں رکھا اور کہتے ہیں بار بار میں یوں یوں کر کے نا چیک کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی رقم لے کے جا رہا ہے یہ آدمی, حالانکہ وہ خالی تھا. کہہ رہا ہوں میں اس چکر میں ہوں, ہمارے وہ دوست تھے بھی پشتون پٹھان تھے, انہوں نے کہا میں پکڑ کے اس کو کوٹوں گا آج طبیعت سے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود, میرے دوست ہیں, مجھے خود اپنا واقعہ انہوں نے سنایا, کہہ رہے میں بار بار یوں ہی جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, جیب پہ ہاتھ رکھو, کوئی آئے تو صحیح, آئے تو صحیح. کہہ رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا کوئی بھی نہیں آیا. ٹاور پہ کہہ رہے میں اترا, جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا غائب. اب بتاؤ یہ جن کا, جن کے بچے نے کیا یہ؟ بھائی کیا تو جیب کترے نہیں ہے, اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ جن نے کیا, آپ بولو گے بھائی کام ہوا ہے لیکن اس کی لاجک کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہوتی تو میں بھی جیب کترا نہ ہوتا, وہی بندہ یہ کہہ سکتا ہے. ہر کام ہر ایک کا تھوڑی ہوتا ہے, تو ایسے ہی گھروں میں بعض دفعہ چوریاں ہو رہی ہوتی, پتہ نہیں ہوتا کون چوری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن چوری کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے چور بہت ہوشیار ہے, ایف آئی آر کٹانے گیا ہوا ہے اور عاملوں کو لا لا کے پھونکے مروا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے. اسی طرح یاد رکھو نندوں میں, جٹھانیوں میں, میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی غلطی پر ہوتا ہے, وہ گھر میں فساد مچا رہا ہوتا ہے, لوگ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, عامل کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جو فسادی ہوتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. میاں بیوی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے, بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد, یہ تو کامن ہے. اب لوگوں کے تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے، تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے، میرا قصور نہیں، ہمارے ایک جاننے والے اچھی بھلی بیوی ان کی 15-16 سال وائف کے ساتھ گزارے، اس بیوی کی بیچاری کی اولاد بھی نہیں تھی، بانجھ تھی وہ، تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا ہی پرانا وہ قصہ ہو گیا، اب میرا خیال ہے ان کو نہیں پتا چلے گا ان کی بات میں کر رہا ہوں، تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو، اچھی نیک سیرت لڑکی تھی، نمازی تھی اور اچھی بھلی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی، شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ سے طلاقیں نکال دی، اب قابل ملامت تو ہوگا نا کہ یار تم بیچاری کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے، اوپر سے اس کو آپ کو اولاد چاہیے تھی، آپ ایک اور شادی کر لیتے، اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی بھائی آپ کو اولاد چاہیے، وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد، تو جب انکوائری کی گئی انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے، اب پروگرام، اب کوئی بول سکتا ہے ان کو، ملامت کر سکتا ہے، تعویذ نکلے، یہ نکلا ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا، اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے، مطلب بڑا بہترین بہانہ ہے اپنی جان چھڑانے کا، بعض دفعہ عورت بھی ایسا کرتی ہے، عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی، شرارتی ہوتی ہے، گھر نہیں بسا سکتی، بالآخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ، اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی، لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی نا، میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ، میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ، یہ سارا کام میری ساس کا ہے، وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں، تو اپنا قصور اپنی بلی کس پہ ڈال دی، ساس پہ ڈال دی، جٹھانی پہ ڈال دی، جٹھانیاں لڑواتی ہیں، یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، آپ تو آپ مت آؤ جٹھانیوں کی باتوں میں، آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی، آپ بھی لڑوا رہی ہوگی، کیا خیال ہے بھائی، جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی، آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی، یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھے بھی ہیں، لیکن جو نہیں سن رہی ان کا تو کام کیا ہے، لڑوانا، تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا، لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں میرے اور بیوی کے درمیان پھڈا ڈال کے جاتی ہے، یہ بھی کامن مسئلہ ہے، آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پھڈا یہ ڈیو ہے، بیگم سے آپ کا پھڈا کیا ہے، یہ ہوتا ہے، تو مرد اگر عقل مند ہوگا، اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی، تو عقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بہن آئے گی میری بیگم کے کیڑے نکالے گی، اس کا کام ہے، اس کو بھی نہیں روکو، اس سے بھی نہیں لڑو، سنو ادھر سے، سنو ادھر سے، بولو نکال دو، عقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں، وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے، سمجھ رہے ہو نا، اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی، تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر نہیں، اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو آپ کا شادی کا پروگرام، پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا، آپ کا چار کیا کرو گے آپ، تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھائی اماں ہماری اماں، بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو، اماں سے لڑو نہیں، لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو، ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو نکال دو، اماں بیچاری کا کام ہوتا ہے، یعنی جو امائیں میرا بیان نہیں سن رہی، بار بار کہہ رہا ہوں، اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے، جو تمہارا بیان نہیں سن رہی وہ بہت اچھی ہیں، جو تمہارا سن رہی ہیں، جو نہیں سن رہی وہ بری ہیں، جو سن رہی ہیں، نیچے کمنٹس کیے ہوتے لوگوں نے کہ یار یہ مفتی کیسی باتیں کرتا ہے، تو آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول، یہ مجبوری کے احکام ہے بھائی، یہ مجبوری ہے، اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ ایسی ہیں تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی، تو اس لیے میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ بہت اچھی ہیں، تاکہ وہ سنتی رہے نا، اصلاح ہو جائے ان کی، تو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو، بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، جو آدمی، اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی، میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح، اور ہمارا گھر، یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو، 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، ہاں بے وقوف لوگ، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا، کمینہ وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے، جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف، کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی. اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے, معذرت کے ساتھ, حدیث کے الفاظ ہے بھائی. میں نے 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, بعض بزرگوں میں ہوا ہے, لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے, انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی. لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں, ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, یا تو پھینکو ہے ایک نمبر کا, بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے, یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں, اس کی نسل میں ہے یہ. ہوتا ہے ایسا, لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا, جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا, اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی, کبھی کیا کرے گی, آگے سے جواب دے گی, آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ, کیا بےزتی ہو جائے گی آپ کی. ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. یہاں تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو, کوئی بیچ میں بول نہیں رہا, ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو, رونے کی بات پہ رو رہے ہو, گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل رہا. ابھی کیا بتائیں کس سے کہانیاں. خیر, تو نارمل جو ہے نا, نارمل رہا کرو. بار بار کہتا ہوں یہ, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو, اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری. تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی, سب چلتا ہے, فساد بھی ہوگا گھر میں, جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, محبتیں بھی ہوں گی. صاحب اسی طرح زندگی کی گاڑی, یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ دنیا ہے, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے, جو بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو, تو اس کی بیوی 100% صحیح چلتی ہے, لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے. باہر بزدل بنا ہوتا ہے, گھر میں کیا بنا ہوتا ہے, ببر شیر. دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی, کہاں چلا رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دیں, آپ غلام بن کے رہیں, کچھ لمٹ ہونی چاہیے, ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے, پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدڑ بن کے رہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو, یہ نہیں ہوتا نہ. یہ ہوائی باتیں جو کر رہا ہو, یا تو جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ فرعون جب ڈوبا تھا تو ایک آدھ بچہ کہیں, ویسے تو رہا نہیں تھا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہیں میرے خلاف فتویٰ دے دیں کہ وہ تو قرآن تو کہہ رہے سارے ڈوب گئے تھے. ہمارے یہاں فتویٰ فوراً مارکیٹ میں آتا ہے, مفتی صاحب نے قرآن کی, تو فرعون چھوڑو, چنگیز خان ٹھیک ہے, چنگیز خان کی نسل تو باقی رہ گئی ہے نا, تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہو یہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات, پھر ہم کلا بازیاں کھاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ میرے بھائی آپ کے اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا, آپ میں حق اور باطل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, تو صحت میں آپ برباد ہونا شروع ہو جاؤ گے. آپ محنت بھی کرو گے اور دل کی بیماریاں بھی پیدا ہونا, کیلشیم کی گولیاں کھا کھا کے. آپ ایکسرسائز کرو گے, جم جاؤ گے ٹرینر کے بغیر, اور اپنی طرف سے ڈنٹ پیلنا شروع کرو گے, جو ہڈیوں کے 2-4 موہرے صحیح رہ گئے تھے وہ بھی آڑے ترچھے بولو ہو جائیں گے. اسکولوں میں بچوں کو میں بتا رہا تھا نا, یوں گھماتے ہیں عجیب عجیب طریقے سے, وہ غلط ہے بھائی. بچوں کو ایسے ہی موو ایکسرسائز کراؤ جو نیچرل ہے بالکل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ کمانے میں بھی ایسا ہی ہے. پیسہ, ہاں میں یہاں سے بات شروع کی تھی کہ عاملوں کے پاس مت جایا کرو, اسی طرح پیسہ کمانے میں بھی اگر آپ کو صحیح گائیڈنس نہ ملے تجربے کی بھینٹ چڑھ جاؤ گے. کیونکہ میں ایک دفعہ تجربے کی بھینٹ چڑھ چکا ہوں, اب میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی. ہر آئے دن میرے پاس کوئی بچہ روتا ہوا آتا ہے, لڑکا, مفتی صاحب میں 10 کروڑ گواں بیٹھا ہوں, میں 5 کروڑ گواں بیٹھا ہوں, ابا نے گھر سے نکال دیا ہے, ٹھکائیاں لگ رہی ہیں, کوئی خودکشی کی طرف جا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ میں نے پیسہ دیا تھا کسی ٹریول ایجنٹ کو دے دیا, کسی کاروبار میں لگا دیا, وہ اتنے نیک آدمی تھے, اتنی بڑی ان کی داڑھی تھی, بغلے بھی میرا خیال ہے چیک کی ہوں گی اس نے, یہی رہ گیا بس, اور کیا ہے. ہر چیز سنت کے مطابق. میں ایسا کہتا ہوں کہ تو یہ بغلے بھی چیک کر لیتا نا, جب داڑھی دیکھ لی تو نے, تو ہو سکتا ہے وہ بڑی بھی ہوں اور سنت کے خلاف چل رہی ہوں. تو تمہیں دین کا پتہ پیسوں کے معاملات کے بغیر چلتا کیسے ہے؟ کیا چور لوگ داڑھی نہیں رکھ لیتے؟ میں نہیں کہہ رہا داڑھی والے چور ہوتے ہیں, لیکن چور کو داڑھی بڑھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, میں نہیں کہہ رہا نمازی چور ہوتے ہیں, لیکن چور بھی نمازی بن سکتا ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. پھر ایسے چیختے ہیں یار ہمارا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں آپ نے میرے بیان نہیں سنے, کتنی دفعہ سمجھایا بھائی کسی کو پیسہ مت دو. یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, 10 سال پہلے میں آیا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ 10 سال پہلے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پیسہ دیا, انہوں نے کہا فلاں کو دیا, وہ بڑا نیک ہے کما کے دے رہا. میں نے کہا دیکھتے ہیں رفیع بھائی, ایک دن مارکیٹ سے سارے پیسے شارٹ ہو جائیں گے. 10 سال اس بندے نے کما کے دیا ان کو. یہ کہتے تھے دیکھو مفتی صاحب کچھ کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد 10 سال کے بعد رفیع بھائی کا پروگرام بڑھ گیا. اب کبھی ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں, کبھی رینجر کے, وہ بندہ بھی گھوم رہا ہے. اس بندے کے پاس قومی ترانے, جب بھی جائے گا بھائی یہ ہو گیا اچھا یہ ہو گیا, وہ قومی ترانے پڑھنا شروع کر دے گا. آج چائنا کا ترانہ پڑھا اس نے, کل پاکستان کا ترانہ, اب اگلی ملاقات میں جاپان کا قومی ترانہ پیش کرے گا ان کے سامنے. پورے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اگلے کا. یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ فراڈ کر رہا ہے یا حقیقت میں نقصان ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے جو پیسہ تمہاری جیب میں ہے بس وہی تمہارا ہے. اپنے بچوں کو روکو خدا کے لیے سنبھل سے. کرپٹو کرنسی پہ نا ہمیں بہت اکسایا گیا, مجھے تو بہت اکسایا گیا کہ کرپٹو کرنسی کے فضائل سناؤ تاکہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھے. ہم نے کہا نہیں بھائی اس میں ہمیں کنفیوژن ہے. نہیں نہیں یہ مفتی لوگ اصل میں دیر سے فتویٰ دیتے ہیں, اتنے تانے دیے ہمیں. اصل میں یہ خود نہیں ہے نا, خود کا بزنس نہیں ہے نا کرپٹو کرنسی کا, اس لیے فتویٰ نہیں دے رہے. ہمیں بہت بہت کہا گیا کہ اس پہ فتویٰ دو تاکہ مسلمان قوم اس کو جھوک دو کرپٹو کرنسی میں. ہم نے کہا بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا حرام ہے, ہم نے کہا بھائی جب تک 100% اطمینان نہیں ہوگا ہم اس بارے میں زبان. پھر لوگ کہتے ہیں ابے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے, پھر لاؤڈ اسپیکر حلال کر دیا, پہلے ویڈیو نہیں بناتے تھے پھر ویڈیو, دیکھنا کل سارے کرپٹو کرنسی میں آ جائیں گے. میں نے کہا کسی سے, پہلی بات تو یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام علماء نے جو کہا تھا وہ اس بیس پہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر بذات خود حرام ہے. جو لاؤڈ اسپیکر کے جو ماہرین ہیں نا وہ ایکسپلین ہی نہیں صحیح کہہ پا رہے تھے علماء کے سامنے. وہ کہتے تھے یہ وہ آواز نہیں ہے بلکہ یہ الگ سے ریکارڈنگ آواز ہے, اس لیے علماء نے کہا ناجائز ہے. جب ان کی رائے تبدیل ہو گئی انہوں نے کہا یہ وہی آواز ہے جو آپ کی آواز ہے جس کو اسپیکر بڑھا کے پیش کر دیتا ہے. تو علماء نے کہا ٹھیک ہے اس میں کیا خرابی ہے. تو ماہرین ہی کسی ایک رائے پہ جمع نہیں ہو رہے تھے, اس بیس پہ فتویٰ دیا تھا. ہاں ویڈیو سی ڈی کو علماء حرام اس لیے کہتے رہے تھے کہ اس وقت اس کے پازیٹو کام نہ ہونے کے برابر تھے, سارا نیگیٹو ہی نیگیٹو تھا. تو اس لیے تصویر والے پہلو کو علماء نے ترجیح دی تھی. جب علماء نے دیکھا کہ بھائی اب اس کے پازیٹو کام بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو فوراً رائے کو چینج کیا. یہ تو علماء کی خوبی ہے کہ اسی پرانی رائے پہ اڑے نہیں رہے. لیکن آپ کو اگر کسی قوم سے نفرت ہے تو اس کی خوبیوں میں بھی کیڑے تلاش کرو گے, اور کسی قوم سے محبت ہے تو اس کے کیڑوں میں بھی آپ کو خوبیاں نظر آئیں گے. تو یہ آپ کے دل کی بات ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا, اگر اس کے پیر صاحب موٹے ہوں اپنے پیر صاحب سے محبت ہے, اگر پتلے ہوں پیر صاحب تو آپ کہیں گے دیکھو دنیا سے محبت ہی نہیں ہے, کھاتا ہی نہیں ہے, دیکھیں کیسے سوکھ کے اللہ کے خوف سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. اور موٹے دوسرے کے پیر کو بولو گے موٹا گینڈا کھاتا رہتا ہے حرام کھا کے ایسا ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا پیر موٹا ہے تو آپ بولو گے برکت اس کو بولتے ہیں, یہ ہے برکت, دو نوالے کھاتے ہیں لگتا پورے جسم کو ہے جا کے. تو انسان بہت ساری چیزیں نا عقیدت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور نفرت میں بھی اندھا ہوتا ہے. بعض دفعہ جب کسی سے عقیدت ہے تو ہر سیدھی چیز الٹی نظر آ رہی ہے, اور عقیدت نہیں ہے تو ہر عقیدت ہے تو ہر الٹی چیز بھی سیدھی. سیاسی لوگوں میں تو دیکھ لو آپ, سیاسی جماعتوں میں تو آپ دیکھ لو, اپنا لیڈر غلط کام کرے گا قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہی ہے, اور اپنا لیڈر صحیح کرے گا تو وہ تو ویسے ہی صحیح ہے. دوسرے کا لیڈر غلط کرے گا تو غلط ہے, صحیح کرے گا تو بھی غلط ہے. ابے لوگوں کو الو بنانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سیاست میں بھی دیکھا ہے بھائی. تو کلمہ ہی نہیں پڑھو بھائی, کلمہ صرف ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, باقی کسی کا نہیں پڑھا ہم نے. تو جو صحیح کام کرے گا صحیح ہے, غلط کرے گا غلط, ہمارا باپ کا تھوڑی ہے بھائی. وہ تو اتنا ڈپریشن میں جاتے ہیں پھر, وہ اس کو سیاسی لوگ قتل کر رہا ہے, اس کو قتل کر رہی ہے. سیاسی لیڈر جو ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھو, کوئی بھی ہو کائنم من کان, یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اپنی عوام کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں, یہ ذہن میں, کسی بھی جماعت کا ہو. اور جب آج آپ جس لیڈر کی وجہ سے کسی دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کی وجہ سے اس کو گالیاں دے رہے ہو, یہ ذہن میں رکھنا کل ان کا مفاد ہوگا نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹی چائے پی رہے ہوں گے. ہم نے ماضی میں یہ بہت دیکھا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اکیلا ہے، اکیلا کوئی نہیں ہے. ابھی اکیلا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. کل ضرورت ہوگی تو اکیلا نہیں رہے گا، اور رہنا بھی نہیں چاہیے. سیاست اسی کا تو نام ہے. تو یہ ان کی پالیسیاں چینج ہوں گی. آپ کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ محبت سے رہو یار. پہلے کم ٹینشن ہے، لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس چکر میں. عقیدت ایک حد سے اپنے ابا اما سے کرو گے نا، بہت زیادہ عقیدت، بہت ثواب ملے گا آپ کو، جنت دے دے گا اللہ اس بدلے میں. تو سیاست دانوں سے عقیدت ایک حد تک، اس سے آگے نکلنے کی کوشش، یہ تو نیچرل ہے. اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہونی چاہیے، لیکن ایک لمٹ، اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، تو اس سے سکون میں رہو گے. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، کیا وہ چل رہی تھی بات، ابے آسٹریلیا کی بات نہیں چل رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اگر آپ کو صحیح، ہاں، پیسوں کا معاملے میں. اب آپ نے پیسہ دے دیا تو آپ تو پیسہ خرچ کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے، لیکن وہی سبب آپ کے پیسے کے ڈوبنے کا ذریعہ بن. آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا، نہیں تو پرسوں ڈوبے گا. پھر بھی عاملوں میں تو سارے ہی غلط ہیں، لیکن پیسے میں پھر بھی کچھ لوگ صحیح ہیں. کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچ. ہیں ایسے لوگ، لیکن بہت کم ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو تو پھر بھی پتا چل سکتا ہے جو مشہور لوگ ہیں. عامی آدمی کے لیے ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے عامی آدمی کے لیے اصول یہی ہے، قطعاً نہ اپنے ماموں کو پیسہ دو، نہ اپنے چاچو کو پیسہ دو، ابا کو بھی نہ دو. ابا کو دینا ہے تو ابا سمجھ کے دے دو، ابا ہے، کھا جائے گا، کوئی مسئلہ. تجارت کی نیت سے ابا کو پیسہ دے دیا، گئے. ابا نے بیٹے کو دے دیا، کھا جائے گا. بیوی کو دے دیا، کھا جائے گی. بیوی نے شوہر کو دے دیا تو وہ تو کنفرم کھائے گا. بعض عورتیں اس خوش فہمی اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ کیوں دے گا تمہیں؟ اس کو پتا ہے کہاں جا سکتی ہے. ہسبینڈ نے تو کنفرم کیا کرنا ہے؟ کھانا ہی. لوگ کہنے حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائی وہ حضرت خدیجہ تھی اور وہ کیا تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ پیغمبر نہیں ہو. آپ کا مجھے زیادہ پتا ہے اور میرا آپ کو زیادہ پتا ہے. ہم سب اسی زمین کی مخلوق ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی، انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو پتا ہے، اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے، یہ صرف ان کو پتا چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں، اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے، یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس، یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس، یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے، یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے، یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے، یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے. تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے. لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً، گھر کی بھی ضرورت ہے، گاڑی کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے، چنچی کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی، محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نانا، اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا، جس سے کوئی محبت نہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں چلتی، جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا وہ تنہا رہ جاتے ہیں.
کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں, پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے سوئٹزرلینڈ میں. ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, ایک منٹ بھی انڈا بورڈ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا, کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, پھانسی. تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو گے جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی, تو کہے گا بہو المرام, کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی, تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے ایک عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہ نیچے آ گیا اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا. ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب آئے تھے, تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, کہاں کہاں نہیں گئے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کو پتا چلا کہ دو بندے ہیں, ہوا یہ ان کی خدمت میں دو گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے, وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے, شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو, ایک بزرگ آئے ہوئے تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے, نیک بنے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی, پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے, سوئٹزرلینڈ کے گوروں نے وقف کر دیا. پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر. ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا, ہزاروں کو. ٹینشن سے بچانے کا پروگرام گورے کے پاس نہیں ہے, مولوی کے پاس ہے, سمجھتے ہو؟ میرے ولاگ پہ نا کل کسی نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب کے اتنے بیگم, اتنے بچے اور پھر بھی اتنے خوش ہیں. ان کا خیال یہ تھا یہ تو اتنی ذمہ داریاں, اتنی ٹینشنوں کے بعد تو خوش رہنا ممکن نہیں ہے. تو ایک لائف اسٹائل یہ کہ ٹینشنوں کے تمام اسباب کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہے. لیکن میں نے جاپانیوں کو دیکھا ٹینشنوں, اور سوئٹزرلینڈ والوں کو دیکھا ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, پھر بھی کیا ہے ٹینشن میں. اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے نا آپ کے اور ہمارے نظریے میں, کوئی فالٹ ہے بھائی. تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے, یہ بعد میں آپ نے پیدا کیا ہے. وہ فالٹ یہ کہ آپ نیچر سے ہٹنے میں سکون تلاش کر رہے ہو, اور اسلام آپ کو نیچر کی طرف لے کر آ رہا ہے. بیوی بچے ہونا یہ نیچر ہے انسان کی, یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. خاندان ہونا, محبتیں ملتی ہیں اس سے انسان کو, اولاد ہونا, بچے ہونا, بھتیجے ہونا, بھانجے ہونا, پوتے ہونا, نواسے ہونا, باپ ہونا, بھائی ہونا, بہن ہونا, چاچے ہونا, مامے ہونا, یہ نیچرل ہے. اور وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں اور میرا پیسہ, یہ نیچرل नहीं है, इसमें पैसा तो होगा, रिलेशन नहीं होगा, मोहब्बतें नहीं होंगी, इससे हमारा वो गांव देहात का आदमी अच्छा है जो मंजी पे बैठते दूध निकाल के पीता है और मक्खन पे जिंदगी गुजार देता है, वो ज्यादा खुश है, समझते हो, उसके रिलेशन मजबूत हैं, मोहब्बतें हैं। गांव देहात में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है, हमने बहुत ट्रैवलिंग की है, आज से थोड़ी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, मैं तो बचपन से ट्रैवलिंग कर रहा हूं, गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलूचिस्तान के खुश पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट, तो स्विट्जरलैंड का मैं जल्दी खत्म कर दूं ना पहले, तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंभे से, उससे बिजली का मतलब ही क्या होता है, और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं है, तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया, उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन में, उसमें टाइम लगता है, वो कहते हैं आपने मरना ही है ना, तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो भाई, मरने का भी हर काम तमीज से होता है, हमारे हर काम बदतमीजी से हो रहा है, क्या ख्याल है, गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से, उन्होंने कहा मरना है जहन्नम में जाना है लाइन में लग के जाओ जहन्नम में, ये नहीं उधर से पहले मैं कूदूंगा तू पहले जहन्नम में कूदेगा, तो खुदकुशी करने वाला तो आग में जलता है, वो क्या काफिर जब खुदकुशी करता है तो कुफर का गुनाह भी खुदकुशी का गुनाह एक अलग से मिलता है उसको, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया था उस पर तवक्कुल क्यों नहीं किया तूने, उस पर एतमाद क्यों नहीं किया, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझा, मेरी आयात पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो और जहन्नम की बड़ी आग में कूद रहा है, तो उन्होंने कहा तमीज से लाइन लगा के कूदो, ये हफरा तफड़ी पहले मैं जहन्नम में घुसूंगा, अबू जहल से मैंने मुलाकात करनी वगैरह, मैंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से मेरी मुलाकात कल की तय हो चुकी है और आप अभी वो कर रहे हो, तो वो कहें तमीज से आप सबको फिरौन से हामान से और अबू जहल से और नमरूद से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट है, इतने आदमियों से फिरौन एक ही टाइम पे बोलो नहीं मिल सकता, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां भी खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, तो ये खुदकुशी करने वाला इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं गमों से जान छुड़ा के बच जाता हूं, भाई तुम गमों से जान छुड़ाकर उससे बड़े गमों में अपने आप को धकेल देते हो, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह के सामने ये उजर उजर नहीं है कि मैं बेरोजगार था, एक शख्स ने नबी के दौर में जिहाद में जख्मी हुआ और जख्मों की तकलीफ की वजह से अपना गला काट दिया, नबी ने फरमाया जहन्नम में, जख्मों की तकलीफ कम होती है क्या, तो आप किस खुशहमी में हो कि आप अपने आप को मार दोगे तो आप बच जाओगे, ना अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह जहां गफूर रहीम है अजीजुन जुन्तिकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाला भी है, कत्ल चाहे किसी और का हो चाहे अपना हो, ये जान के हम खुद मालिक नहीं है, गैर मुस्लिम कहते हैं मैं अपनी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गैर मुस्लिमों के नारे हैं, मुसलमान कहते हैं ना औरत का जिस्म पे उसकी मर्जी ना मर्द के जिस्म पे उसकी मर्जी, ये हमें अल्लाह ने दिया है भाई, जब अल्लाह ने दिया तो वो जैसे कहेगा हम वैसे चलाएंगे भी इसको, उसको कहना चाहिए मैंने विस्को, इसलिए कहा लोग आजकल कह रहे हैं ये लफ्ज, कहते हैं ना विस्को वब, एक साहब मुझे कहने लगे जब ये काम मैं करूंगा वब तुमने भी ये करना पड़ेगा, तो कुछ लुगतें हम लोगों से उधार ले रहे हैं, खैर तो वो क्या किया, उन्होंने कहा भाई लाइन लगा के जहन्नम में जाएं, अब क्या हो गया कि सेटअप पूरा बना दिया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन हो रही है, खम बिजली से मरना पसंद करेंगे या गैस से मरना पसंद, इज्तिमाई मरना, अल्लाह बचाए, मैं को मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन अल्लाह हम सबको इस आजाब से बचाए, तो ये एक दूसरा पहलू है, ये क्या है भाई, एक दूसरा पहलू है, इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो इसमें क्या चीज है जो सबसे अहम, रिलेशन खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, पैसा पैसा पैसा, अब लोग कह रहे हैं पैसा है तो अच्छी बीवी मिलेगी, गलत 100% गलत है, मैंने एक बयान में कहा है कि पैसा होगा तो आपको अच्छी बीवी मिलेगी, उससे मुराद ये कि आप जिसको अच्छी समझते हो, मालदार को आप अच्छी समझते हो तो वो पैसे वालों को ही मिलती है, लेकिन अच्छी जो शरीयत की नजर में अच्छी है भाई, वो अगर पैसा दे के आ रही है तो इम्कान है अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, हमने बहुत सारे गरीबों में ऐसी वफादार औरतें देखी हैं, हमारे एक जानने वाले थे उनकी डेथ हुई, बहुत गरीब रक्षा चलाता था वो, जब उसके शौहर की डेथ हुई है, बूढ़े शौहर की, उसकी बीवी ने जाके उसके जूते सर पे रख लिए अपने गम से, हालांकि क्या घर में लाके कुछ टुकड़े भूसी टुकड़े खिला रहा था घर में लाके वो, लेकिन औरत को अपने शौहर से मोहब्बत थी कि मेरा जिंदगी اس شخص کے ساتھ میں نے گزار دی، آج ہی آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر، 100% نہیں، اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی، اکثر نہیں ملتی. پیسے کے مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے ملے، پیسہ تھا ان کے پاس، جب پیسہ گیا تو بیگم نے کھلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بےچارہ رو رہا ہے، میرے سامنے دکھڑا سنایا، میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا، کورٹ نے دے دیا کھلا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکات میں بہت ساری حدیث ہیں جس میں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کھلا ٹھیک ہے. حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں. ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ، کیا کرے. بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا، پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا، یہ خلا قلدم ہے، تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈینٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا، تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا، ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے، تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے، قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا کہ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں، تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ بنائے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط ہے. تو وہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے نا، تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا، اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو، اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا، یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں، ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی، یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات، یہ جو عدالت کے خلے آج کل چل رہے ہیں، اس میں کچھ خلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے. اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم، تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے، تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے، لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا، خلا ایگریمنٹ ہے، میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے، شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح، عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو، لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے، چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں، میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں، بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی امام احمد حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں، کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں، ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے، اور شوہر میں کوئی موتت بھی کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو، نہ وہ ثابت کرے اس کو، اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا، لیکن ختم اس کی مرضی نہیں، ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی، آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی، چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ، آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے، تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے؟ یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، یہ عورت کے فائدے کے لیے، کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا، لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نہیں جی عدالتی خلا عورت جب جائے تو وہ لے سکتی ہے، جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں، بھائی میرے خلاف نہیں بولو، اللہ رسول کے خلاف بولو آپ. میرے خیال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے اسکالر نے حدیث نمبر پیش کی ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے خلا عورت خود بھی لے سکتی ہے فلانے، وہ نمبروں سے متاثر کر رہے ہیں میرے بھائی. آپ کو اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو تو پتا چل جائے گا، کیونکہ ان کمبختوں کو ترجمے بھی نہیں آتے، ترجمے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ، عربی تو آتی نہیں ان لوگوں کو بےچاروں کو. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہوتا ہے کہ جج کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے عورت کو خلا دے سکتا ہے جب بھی عورت جائے گی، ایسے کوئی حدیث نہیں ہے. اسلام میں عورت باؤنڈ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں، عورت ہی کے فائدے کے لیے یہ حکمتیں. اگر خواتین کو ایسے رائٹ دے دیا جائے نا تو خاندانی نظام खत्म, वही जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाला हिसाब बन जाएगा आपका फैमिली सिस्टम की ऐसी की, फिर इन खवातीन को बुढ़ापे में पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी परसों की बात है, परसों तरसों की बात है, खातून ने कहा कि बच्चे मेरे जो है ना, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मैंने खुला ले लिया था, बच्चे भी लेके चली गई मैं, तो अब जो है ना मेरी बच्चियों की शादी नहीं हो रही और ये है, और मियां तो रابطہ कर नहीं रहा। मैंने कहा आपको जाना ही नहीं चाहिए था, बच्चों की खातिर गुजारा कर लेती आप, हर घर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है कि नहीं होती। उस वक्त तो बड़े मजे लगे हुए थे कि नहीं जी एक्चुअली ये थोड़ा सा खर्चा कम दे रहा है और ये यूं कर रहा है, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है। बच्चे भी छीन लिए, वह मर्द ने फिर बच्चे छोड़ दिए, तो उसने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक, वो बेचारे ने पहले तो कोशिश की नहीं मिले, तो उसने कहा जाओ फिर। अब जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो ये माएं क्या होती हैं, परेशान। बच्चियों को तहफुज बाप का काम है, तो बहुत बड़े मसाइल हैं भाई, आगे तो सारा सेटअप तबाह बर्बाद होने वाला है। इन स्कॉलर्स जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं ना, बेड़ा गरक कर दिया, बेड़ा ही गरक कर दिया। तो दावे हैं इन तिलों में तेल है नहीं, तो तलाकें तीन तीन ही होती हैं, इसी तरह तरावी भी आठ रकते नहीं होती, इसमें भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता हूं, ये पता नहीं बाद में निकाला है। लोग क्या कहते हैं, सऊदी अरब के मुफ्तियों के हवाले देते हैं सऊदी अरब, पहली बात तो कि सऊदी अरब के सारे मुफ्ती ये नहीं कहते, आप उन मुफ्तियों से मिले हो जो आपके मतलब की बात कर रहे हैं। मैं अब मेरा इरादा है मैं सऊदी अरब जाके एक व्लॉग बनाऊं वहां के दीनी मदारिस के, वहां के मेजॉरिटी उलमा क्या कहते हैं। सऊदी अरब के मेजॉरिटी उलमा तीन तलाक को तीन ही कहते हैं, सऊदी अरब के मेजॉरिटी उलमा 20 रकत तरावी को 20 कहते हैं, क्योंकि हुकूमत में वो लोग ज्यादा आगे हैं जो फिकह हम्बली से बहुत ज्यादा उन्होंने शुजूज इख्तियार किया है, तो वो हुकूमती लेवल पे आगे हैं, इसलिए उनकी बात आगे आती है। लेकिन सऊदी अरब तो बहुत बड़ा है भाई, हम तो सारी दुनिया से हर एक से मिलते हैं, तो सऊदी अरब के भी आज भी उलमा की मेजॉरिटी जो वहां के मदारिस के जो सही उलमा है वो फिकह हम्बली को फॉलो कर रहे हैं, वो कहते हैं तरावी 20 रकत होती है और वो तीन तलाक को तीन मानते हैं। मेरा इरादा है मैं सऊदी अरब जाके व्लॉग बनाऊंगा तो वहां के उलमा की राय भी शाया करूंगा, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, और दूसरी बात अगर सऊदी अरब के सारे लोग भी कह दें भाई, सऊदी अरब के उलमा क्या सहाबा से बढ़ गए, बोलो ताबईन से बढ़ गए क्या, ताबईन में सहाबा में कोई एक हदीस दिखा दो जिन्होंने आठ रकत तरावी पढ़ी हो कभी। हजरत उमर से एक रिवायत है वो जईफ है, और उसके जईफ होने के दीगर असबाब में एक बड़ी सबब यह भी है कि अगर हजरत उमर ने आठ पढ़ी होती ना, उस दौर में कहीं ना कहीं रूए जमीन पे आठ पढ़ी जा रही होती, कहीं भी नहीं मिलता हमें। फिर असलाफ ने तरावी को तरावी का नाम जो दिया ना, ये देवबंदी बरेलवियों ने थोड़ी दिया है, तो असलाफ ने नाम दिया है तरावी का, लफ्ज बता रहे कि आठ पे ये बैठता ही नहीं है। तरवीहा कहते हैं चार रकतों को, तरावी तरवीहा की जमा अक्सा है, बहुत सारी चार रकतों को तरावी कहा जाएगा। तो इसलिए जो आज क्या किया उसका नाम चेंज करके सलातुल लैल कर रहे हैं उसको, सलातुल लैल भी तरावी ही है, जो भी रात में नमाज पढ़ी जाएगी वो तरावी ही, वो सलातुल लैल कहलाएगी, उसमें वितर भी है, उसमें तहज्जुद की नमाज भी, उसमें तरावी की नमाज भी, लेकिन वो सलातुल लैल जो नबी ने तीन दिन पढ़ी है जमात के साथ और फिर उसको छोड़ दिया, फिर हजरत उमर ने उसको जिंदा किया, उस सलातुल लैल के बारे में आप कोई सही हदीस से दिखाओ जो बेगुबार हो, मुस्तरब भी ना हो कि नबी ने वो आठ पढ़ी हो, नहीं है आपके पास। तो ये आपकी फहम है कि आप तहज्जुद वाली हदीस को तरावी पे फिट करते हो, ये आपकी सोच है। तो आप कुरान और सुन्नत की जो तशरी करते हो उस तशरी को आप उम्मत में नहीं मत थोपो, आप कहो ये मेरी पर्सनल राय है, तो ठीक है आप अपनी राय पर अमल करें, हमें उस पर कोई कभी जो आठ पढ़ के जाता है हमने कभी रोका उसको, ठीक है तुम्हारी राय है। उम्मत को आप वो बताओ जो सहाबा ताबईन और चारों इमामों की राय है, वो कुरान और सुन्नत को आपसे ज्यादा समझते थे। और अगर आपने उम्मत को सऊदीया के मुफ्तियों की राय देनी है तो सऊदीया के आज के मुफ्ती भी हैं और सऊदीया के 100 साल पहले के मुफ्ती भी हैं जो 1400 साल से चले आ रहे थे, 1400 साल से जो सऊदीया मुफ्ती चले आ रहे थे वो तरावी को 20 रकते कहते थे और तीन तलाक को क्या कहते थे, तीन। अभी मेरा तीन तलाक पे चैलेंज गया है ना, बस ये करके बात खत्म करता हूं, चैलेंज गया है ना कि कहीं भी नहीं है तीन तलाकें एक होती हैं। उस चैलेंज के बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, एक ने कमेंट में किया कि जी मुफ्ती साहब अब यूएई ने भी तीन तलाकों को एक किया हुआ है और इंडिया ने भी तीन तलाकों को एक कर दिया है, मिस्र ने भी तीन को एक कर दिया है, सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान के मुफ्तियों पर ही शामत आई हुई है, ये जमूत से हटते नहीं है। शुक्र है इंडिया पाकिस्तान के मुफ्ती जमूत से हटते नहीं है, वरना जो काम यूएई कर रहा है, दुबई अबू जहबी कर रहा है, वो तुम्हें कुरान और सुन्नत लग रहा है, जो इंडिया कर रहा है वो क्या लग रहा है, जो खुलफाए राशिदीन सहाबा ताबीन खिलाफत उस्मानिया बनू अब्बास की खिलाफत बनू उमैया की खिलाफत और तमाम फुकाहा इमाम बुखारी भी उसी के कायल, मुहद्दिसीन भी उसी के कायल, ताबईन भी उसी के कायल, उसको तुम कह रहे हो देवबंदियों की राय है ये, تو بڑے بھائی بڑے مسائل ہیں, اس لیے میرے بھائی منجنوں سے متاثر مت ہو. قرآن و سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, دیوبندیوں کو فالو کرو یا بریلویوں کو فالو کرو, ہم کہتے ہیں صحابہ تابعین کو فالو کرو, ائمہ اربعہ کو فالو کرو. یہ کوئی دیوبندی بریلوی تھوڑی تھے. ایک صاحب مجھے بار بار مجھے کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب آپ دیوبندیت کے دفاع کر رہے ہیں ایک مسئلے میں نا. ہم علماء دیوبند کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں, تو اصل قرآن و سنت ہی ہے وہ کر رہے. علماء دیوبند رہے ہیں تو مجبوری ہے ہماری ان کو فالو کرنا, نہیں کر رہے ہوتے تم چھوڑ چکے ہوتے. ہاں اگر کوئی عالم دیوبند کا عالم غلطی کر رہا ہے تو ہم اس غلطی میں اس کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. بہت سارے علماء دیوبند ہیں جو آج کل ہیں جو بدعتیں بہت ساری لے کے چل رہے ہیں, ہم اس نہیں مانتے ان کو کیونکہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. لیکن آپ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, صحابہ تابعین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاروں اماموں نے قرآن و سنت کو زیادہ سمجھا, جب ان کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں دیوبندیت کا منجن بیچ رہا ہے. یہ آپ کا ایک نعرہ ہے, یہ آپ کا ایک منجن ہے جو لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو. 20 رکعت تراوی علماء دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے, یہ صحابہ تابعین چاروں اماموں کا فتویٰ ہے. سمجھتے ہو شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن بعد میں کیا ہو گیا, اجماع ہو گیا. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اب اس کے اختلاف ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ جمعے کا خطبہ جو آج کل بہت سے ملکوں میں عربی میں نہیں ہو رہا, مقامی زبان میں ہو رہا ہے, تو لوگ اس پہ بھی دلائل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں صحابہ تابعین پوری دنیا میں گئے, فارسیوں میں بھی انہوں نے جا کے خطبے دیے, کوئی ایک روایت دکھا دو کہ ان کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو. خطبہ ہمیشہ سے عالم اسلام میں عربی میں ہوتا آ رہا ہے. اب آپ عقلی دلائل دیتے ہو کہ خطبہ تو ایک واضح نصیحت ہے, واضح نصیحت تو اسی زبان میں, یہ عقلی دلائل ہیں. سمجھتے ہو صحابہ تابعین تبع تابعین جو امت چلی آ رہی ہے نا جس ٹریک پر, اس کو فالو کرنے کا حکم ہے. خیر یہ مسئلہ اختلافی اردو میں بھی دے دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ جو سمجھتے ہو نا کہ یہ قرآن و سنت نہیں جانتے, آپ سے الحمدللہ زیادہ جانتے ہیں. تو میں نے جو دعوے کیے نا تین طلاق تین ہوتی ہے, خلا دالتی خلا, بالکل 100% جو آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے کلدہ میں اور عاملوں کے بارے میں, تو یہ بہت سے لوگ میرے خلاف کلپ بازی کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی, پھینک نہیں رہے, یہ کانفیڈنٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دولہا ہی نہیں آ رہا, سست قسم کا دولہا ہے. آ جائیں بھائی. وعلیکم السلام. جلدی شاباش. دوسرے دولہا, دوسرے دولہا. اتنے ٹائم ہم نے اپنی شادیوں میں نہیں لگایا یار. جلدی آ جاؤ شاباش. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو رہی ہے, ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے. کہاں رہتے ہیں؟ نارتھ کرا. ہمارے محلے کے ہو, اتنی لیٹ شادی کر رہے ہو, اتنی لیٹ کیوں کر رہے ہو, ہمارے محلے میں رہتے ہو. چلو چلو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے آپ کو. دوسرے فارم کا ان کے جلدی لے آؤ بھائی. اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو على کل شیء. آیا ہو بھائی, یہ بھی دولہا والے کپڑے لگ رہے ہیں ان بندے کے بھی, یہ بھی مجھے دولہا دولہا ٹائپ کے لگ رہے ہیں. آپ بھی دولہا لگ رہے تھے دولہا ٹائپ کے, یہ بھی مجھے دولہا ٹائپ کے لگ رہے ہیں. آپ دولہا ہیں؟ آپ نے ٹائپ وہ رکھی ہوئی آپ نے. تیسرے کہاں ہیں؟ احسن عمر ول عمر دراز آپ ہیں. دلہن کا نام بشرا محمود بنتے محمود حسین. یہ ولد کے بجائے نا لڑکی دلہن کے نام میں بنتے لکھا کریں, بنتے محمود حسین. ان کے وکیل کون ہے بھائی؟ بشرا محمود کے وکیل. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں بشرا محمود کا نکاح 100,000 سونے کے زیور کے عوض احسن عمر ول عمر دراز سے کراؤں, ان کا نکاح اجازت ہے؟ اچھا بھائی, حریرہ حریرہ تو یہ چھوٹی ہے سے ہوتا ہے, ہا والی حلوے والی ہا سے نہیں ہوتا ہے, اب لکھا ہوا ایسے ہی ہے. اچھا حریرہ انصاری ول نور عالم. دلہن کا نام فائزہ تبسم بنتے سید عبد الجمیل. ان کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں 100,000 مہر میں فائزہ تبسم بنتے سید عبد الجمیل کا نکاح حریرہ انصاری ول نور عالم سے کروں, اجازت ہے جی؟ تیسرا کال ہی نہیں اٹھا رہا دولہا. چلو بھائی اب ہمارا تو قصور نہیں ہے نا.
چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب هريرة انصاری ولد نور عالم, میں نے 100,000 روپے مہر کے عوض آپ کا نکاح فائزہ تبسم بنت سید عبد الجمیل سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ جی, بڑی نوازش. احسن عمر ول عمر دراز, میں نے 100,000 مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا, اس مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح بشرا محمود بنت محمود حسین سے کیا, آپ نے اس بشرا محمود سے کیے ہوئے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں اللہ ان دونوں جوڑوں کو تا دم حیات نصیب فرما, ان دونوں جوڑوں کو تا دم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما, محبت الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہر طرح کے اختلاف اور انتشار سے اللہ فتنوں سے ان کی حفاظت کر کے, اے اللہ ان کو اس محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما, اس نکاح کی برکتیں ان دونوں کے خاندانوں کو عطا فرما, ہر طرح کی پریشانیوں سے اختلاف و انتشار سے ان کے خاندانوں کو محفوظ فرما, جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالی آپ دونوں کو بہت مبارک کرے بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ لوگ وہاں جا کے گلے ملیں, ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی جزاک اللہ, السلام علیکم. اچھا اچھا اچھا, ولاگ شوق سے دیکھتے ہیں, جزاک اللہ. بیان زیادہ فوکس کیا کریں, ولاگ تو غریبی اصل تو بیانات ہوتے ہیں بھائی, ولاگ تو ساری دنیا بنا رہی ہے بھائی. ایک بات سمجھ لیں, یہ میں نے آج عدالتی خلا پہ بار بار بیان کرتا ہوں, لوگ تنگ آ جاتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے, بار بار جب بولا جائے نا تو پھر وہ ٹاپک ایشو بنتا ہے, ورنہ بنتا ہی نہیں ہے. اس میں میرے بارے میں ایک غلط بات بھی بعض لوگوں نے مشہور کر دی ہے کہ میں ہر قسم کے عدالتی خلا کے خلاف ہوں, ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ عدالت نے خلا دیا تو ہمارے پاس فتویٰ آیا, شوہر نے فتویٰ لیا, ہم نے شوہر کے خلاف فتویٰ دیا, ہم نے کہا یہ خلا صحیح ہے, تو 100 میں سے 1% کیس ایسے بھی ہیں جو واقعی خلا کے صحیح خلا ہوتا ہے, اس میں 100 میں سے 1% ہوتے ہیں, 99% غلط ہو رہے ہیں. تو ہمارے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرو, ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں, ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ علل اطلاق عورت کے پاس نکاح ختم کرنے کا حق نہ خود ہے نہ کورٹ کے ذریعے. بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اگر شوہر نہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے نہ اس کو رکھ رہا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں عورت کورٹ سے لے سکتی, ہم خود اس کو مشورہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, بعض دفعہ یہ ہوتی ہے شادی ہو گئی, میاں باہر نکل لیا, بھائی رخصتی کر یار, 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گیا, ڈاکومنٹ بن رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, تو ڈھنگ کی بات ہی نہیں کر رہا, فون ہی نہیں اٹھا رہا, تو یہ تو
واضح ظلم ہے نا عورت کے اوپر. تو ایسی صورت میں عورت یہ کیس نہیں کرے گی کہ ہمیں خلع چاہیے, عورت یہ کہے گی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں. شوہر کو بولے یا تو مجھے لے کے جائے یا چھوڑے. وہاں بھی کورٹ عورت شوہر کو پہلے یہ نوٹس بھیجے گی, بھائی تیری بیوی ہے رکھ اس کو, ایک دم سے ڈیورس نہیں پکڑا دے گی کیونکہ ڈیورس کا حق شوہر کے پاس ہے. وہاں کورٹ شوہر کے پاس نوٹس بھیجے گی, نوٹس بھیجے گی بھائی تیری بیوی نے کیس کیا ہے, تو آ کیس کو سن, اس کو لے کے جا, یہ رہنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ, اور اگر نہیں رکھنا تو فارغ کرو اس کو. شوہر اس پہ بھی رسپانس نہیں دیتا, نہ نوٹس ریسیو کر رہا ہے نہ آگے رسپانس کر رہا ہے, تو پھر تو پھر عورت کہہ سکتی ہے بھائی پھر جو ہے وہ کورٹ مجھے نکاح کو ختم کرے. پھر اگر کورٹ اس کنڈیشن میں نکاح کو ختم کرتی ہے تو وہ ویلڈ ہے. تو ایسے میں ہم بھی فتوا دیتے ہیں بھائی یہ نکاح صحیح ہے, کیونکہ تم کیوں نہیں لے کے جا رہے اس کو, ایسے تھوڑی لٹکا کے چھوڑ دو اگلے کو. یا بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, شادی ہو گئی ہے نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا اس کی, تو وہاں بھی عورت جو کیس کرے گی وہ یہ کرے گی بھائی میرا شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, میں شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, اس کو بولو خرچہ دے, یہ نہیں دیتا تو کورٹ میں باندھے خرچہ, کورٹ میں دے یہ خرچہ. تو وہاں بھی کورٹ اس کو مجبور کرے گی بھائی خرچہ ہے نا اصل مسئلہ, خرچہ دے, تیرا باپ بھی خرچہ دے گا, پھر بھی نہیں دے رہا تو پھر یہ ہوگا کہ کورٹ کہے گی بھائی طلاق دو, پھر بھی نہیں دے رہا طلاق تو پھر کورٹ کہے گی نہ خود دے رہے ہو طلاق نہ اس کے بیسک حقوق ادا کر رہے ہو, تو پھر کورٹ کو نکاح ختم کرنے کا رائٹ ہے. اس کو خلع نہیں کہتے, اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں. لیکن ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں الحمدللہ کہ ہم کہتے ہیں چلو عدالت نے خلع کا لفظ استعمال کیا, عدالتوں کو پتہ ہی نہیں بیچاریوں کو کہ خلع کیا ہوتا ہے فسخ نکاح کیا ہوتا ہے, ہم اس کو فسخ قرار دے دیتے ہیں. تو وہ 100 میں سے 1% کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم عورت ہم کہتے ہیں کہ ہو گیا, لیکن 99% جو عدالتوں میں ہو رہا ہے جس کو آج کل کے مذہبی اسکالر پروموٹ کر رہے ہیں اس کو فیور دے رہے ہیں وہ 100% غلط ہو رہا ہے. 99% کیس جو ہے نا ان میں کہیں سے بھی کھل, کیونکہ وہ اس کی بیس یہ ہے کہ جیسے مرد کو ڈیورس کا حق ہے نکاح ختم کرنے کا حق ہے, تو عورت کو بھی بذریعہ خلع نکاح ختم کرنے کا حق ہے جس میں شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے. یہ غلط ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا, چند کنڈیشن میں کر سکتا ہے. وہ کنڈیشن میں نے بتائی, 2-4 اور اس کے علاوہ کنڈیشن ہے, الگ طلاق نہیں ہے یہ. تو آج کل کے جو مشہور اسکالر آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, وہ دعوے یہ کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ عورت کا بلا وجہ طلاق مانگنا غلط تو ہے لیکن اگر کورٹ دے دے گی تو طلاق ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ہوگی ہی نہیں ہے, اور اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. حدیثیں جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. تو حدیثوں کے نمبر سے دھوکے میں نہ آیا کرو, سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. اور ان اسکالرز کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پھینکتے رہیں گے, جب ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے سامنے ذرا پیش کرو کوئی حدیث, تو پھر نہیں آتے سامنے. تو وہ ہے نا, تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. ایک اور نواز دیوبندی, بڑے خاندانی شاعر ہیں انڈیا کے, نواز دیوبندی ان کی شاعری سنا کریں, بڑے خاندانی آدمی ہیں, آدمی بھی خاندانی ہے شاعر بھی خاندانی ہے. ان کے اکثر شاعری جو ہے نا اس میں بڑی اچھی موٹیویشن ملتی ہے, ایک یعنی مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے ان کی شاعری سن کے. دوبارہ سنا دیتا ہوں. تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو, آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. خاندانی شعر ہے یا نہیں, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا, اردو ہی بڑھ گئی ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا. دوبارہ سے, تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو. ابھی اپنی محبوبہ بھی فٹ کر سکتے ہو, جہلم پہ بھی فٹ کر سکتے ہو, اور میدان جنگ میں بھی فٹ کر سکتے ہو. وہ تو ہر آدمی کی, شاعر تو ایک کلام پیش کرتا ہے پھر ہر آدمی اس کو اپنے حساب سے فٹ کر رہا ہوتا ہے. تو شاعر نے کہا, تم نظر سے نظر ملاتے تو بالکل ہی غائب ہو جانا ٹھیک نہیں ہے, مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جانا ٹھیک نہیں ہے. اس پہ شاعر نے کہا, تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو, آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. پھر کیا ہوتا, کیا خیال ہے, تم آتے اور ہمیں بولتے آؤ اور ہم نہ آتے تو, اب ہم گئے اور ہم نے کہا آؤ اور تم نہ آئے, تو غلط ہے نا یہ کام. اگر تم کرتے اور ہم نہ آتے تو کتنا غلط ہوتا, کتنا پروپیگنڈا کرتے تم. تو اس لیے یہ جو چل رہا ہے نا آج کل عدالتی خلا, اور یہ ان کو نہ مشکات کا پتہ، نہ بخاری کا پتہ، نہ مسلم کا پتہ، اور تین طلاقوں میں بھی ہمیں اٹھ پٹان قسم کے چیلنج لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پتہ امام طحاوی نے لکھا کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، وہ ہمیں سب پڑھی ہوئی ہم نے یہ چیزیں، صحیح نا، فارغ نہیں ہے الحمدللہ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل فارغ لوگ بیٹھے ہیں جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. مفتی صاحب کورٹ میں نکاح کرنے کے بعد دوبارہ مسجد میں نکاح کر سکتے ہیں اگر کسی مجبوری میں یا زنا کے ڈر سے کورٹ میرج کر لی جائے اور بعد میں یہ خواہش ہو کہ میرا نکاح مسجد میں ہو؟ ہو سکتا ہے، سو دفعہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ابو کو کے سامنے کر لیں، ایک امی کے سامنے کر لیں، ایک چاچا کے سامنے کر لیں، ایک محلے والوں، آج کل یہی چل رہا ہے، نکاح پہلا ان کا ہو چکا ہوتا ہے چھپ چھپا کے، پھر جب پکڑے جاتے ہیں بدنامی سے بچنے کے لیے پھر ایک مسجد میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی چند لوگوں کو بلایا ہوا ہوتا ہے، ابھی سب کو نہیں پتا ہوتا، خاص دوست کو بلایا ہوتا ہے، پھر بات پھیلتی ہے تو پھر امی ابو کے سامنے ایک الگ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل نکاح وہی ہے جو پہلی دفعہ ہو گیا، باقی سارے فیک نکاح ہیں. تو کرتے رہو بیٹھ کے، پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی؟
اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور شرک و کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس شخص کے لیے قرآن و سنت میں کیا ہدایات ہیں؟ شرک اور کفر سے توبہ کیے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا، دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا ہے. سمجھتے ہو، بعض لوگوں کو ترس آتا ہے، ہائے بیچارہ ہائے بیچارہ. تو آپ نے جہنم بنائی نہیں ہے، بنائی کس نے؟ اللہ نے. مجرم وہ آپ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا. اس لیے اللہ کو ترس نہیں آتا، مجھے اور آپ کو ترس آئے گا، کیونکہ ہمارے پیسے لے کے تھوڑی بھاگا ہے وہ، ہمیں تو اس پہ غصہ آئے گا جو میرے پیسے لے کے بھاگا ہو. ہم چاہتے ہیں یہ جہنم میں بھی جائے، ہمیشہ بھی جلے. تو اس لیے آج کل جو دنیا ہے ترس کھاتی ہے کہ یار یہ بیچارہ اتنا نیک تھا تو کفر پہ مر گیا تو یہ جہنم میں کیوں جل رہا ہے. بھائی آپ کا تھوڑی وہ مجرم ہے، جس کا مجرم ہے اس کو ترس نہیں آتا. وہ کہتا ہے کتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو تو اس میں امکان ہے معافی کا بھی، شفاعت کا بھی، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر بھی جہنم سے اللہ نکال دے گا. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ بنایا میں نے، میرے ساتھ بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا، تو میرے وجود ہی کا انکار کر دیا، ڈارون پہ ایمان لے آئے کہ ہم خود بخود بنے ہیں. تو اللہ کہتا ہے پھر ڈارون نہیں بخشوائے گا تمہیں قیامت کے دن. سائنسدانوں سے ہی بول دینا، یہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود بنے ہو بھائی. تو ملحد اور ایتھیس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو، چاہے انسانوں کی کتنی خدمت کی ہو، اللہ اسے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. کہ اور قرآن کیا کہتا ہے، نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا، ہمارا کیسے انکار کر دیا تم نے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس خدا نے تجھے مٹی سے بنایا تو نے اس کے وجود کا انکار کر دیا، تو نے کہا خود بخود بناؤ. ایک بے جان روبوٹ خود بخود نہیں بن سکتا، یہ جاندار چلتا پھرتا انسان دھماکے کے نتیجے میں بن گیا. میں ابھی آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، جینیٹک کے بڑے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور کمال ہے پاکستانی، پاکستانی باہر جا کے دیکھو بڑے بڑے ماشاء اللہ عہدوں پہ اور بڑا کام کر رہے ہیں دنیا، اس سے پتا چلتا ہے قوم بری نہیں ہے. پہلے پاکستانیوں کا امیج ہمارے ذہن میں بڑا خراب تھا، پتہ نہیں پاکستانی قوم ہی دو نمبر ہے. جب ہم باہر گئے ہم نے دیکھا یار اتنے اچھی اچھی سیٹوں پہ مسلمان اور پاکستانی، ایک تو مسلمان ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، دوسرا کیا ہے پاکستانی ہے، انڈین، بنگلہ دیشی، یہ تو سب ایک ہی جیسے ہیں نا، ہم لوگ دیسی کہلاتے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سب دیسی مال ہے. تو جب ہم نے ان کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ دیکھا، آئی ٹی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں، میڈیکل سائنس میں اتنا آگے، ریسرچ سینٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورے ان سے ریسرچ کروا رہے ہیں، تجارت میں اتنا آگے، جو محمد ایجنسی کے میں نے تاجر دیکھے نا جن چھٹی پاس ہیں، جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. آفس میں صبح صبح میں نے دیکھا ایک جاپانی آیا ہوا ہے تھری پیس سوٹ ٹائی میں، اور وہ جو ہمارے ارشاد بھائی، وہ ایک شلوار ان کی اتنی چوڑی، دوسری ایک اتنی اونچی، ایک دوسری نیچے، ٹوپی بھی ٹیڑھی، جو محمد ایجنسی کے ہیں نا پشاور کے، اور وہ پڑھا لکھا جاپان وہ آیا ہوا ہے ان کے پاس. میں نے کہا یہ کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں، میرے پاس جاب کر رہی ہے. ابڑے میں نے کہا واہ یار، ادھر تو کیا حال ہوا ہے، ادھر جاپانیوں کو اپنے پاس ملازم رکھا ہوا ہے. تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں بھائی، پاکستانی قوم بری نہیں ہے، بڑی صلاحیتیں ہیں، تبھی تو کہاں تک پہنچ گئے تجارت میں، کہاں پہنچ گئے باہر ملکوں میں، دیکھو ریسرچ سینٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے حکمران دو نمبر ہیں، ان کمبختوں نے اتنی اچھی قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اپارچونیٹیز نہیں ہے یہاں لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا، کوئی موقع ہی نہیں دیا جا رہا. قوم بری ہوتی تو بھائی وہ پھر وہاں جا کے اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ جینیٹک کے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر نا، تو کوئی پڑھا لکھا آدمی مجھے مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے آسٹریلیا میں تھوڑی فراغت تھی، میں نے ان کو بلا لیا، انہوں نے بڑا اچھا، وہ جو سیل میں کیا ہوتا ہے، کروموسوم کیا ہوتے ہیں، بڑا خاندانی
اتنا پیچیدہ سسٹم ہے بھائی انسان کے ایک سیل کا, اور ایسی مینجمنٹ ہے, یعنی 3 ارب کیمیکل کا ایک مجموعہ ہوتا ہے سیل کے اندر. 3 ارب نہیں آ رہی بات. 6-7 قسم کے کیمیکل ہیں جن کا پیئر بنتا ہے. جیسے ایک کیمیکل کو A کا نام دے دیا, اس کے ساتھ ہمیشہ T والا کیمیکل آئے گا. اس کے کتنے پیئر ہوتے ہیں ایک سیل میں, نہیں سیل کے بھی اندر. تو 3 ارب کیمیکل کے نا اللہ تعالی نے جوڑے بنا کے رکھے ہیں. اس میں ایک کیمیکل دائیں یا بائیں ہو جائے نا تو کوئی نہ کوئی آرگن آپ کا برباد ہو جاتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم ہے نا انسانی سیل کا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ جتھے بنا کے انسانی سیل میں یہ جو اتنی خوبصورت ترتیب سے ان پیئر کو جوڑا گیا, یہ والا کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ, وہ والا کیمیکل اس کیمیکل کے ساتھ, یہ بیس پیئر 3 ارب ہیں, یہ پیئر ہوتے ہیں باقاعدہ جوڑے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ونس اپون اے ٹائم بگ بینگ تھیوری کے مطابق ایک دھماکہ ہوا ہو اور وہ اتنا منظم دھماکہ کہ اس کے بعد ہوتے 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 یہ کیمیکل 3 ارب ایسی ترتیب سے کروڑوں سال کے بعد جڑ گئے ہوں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ مولوی نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی کا ایک بہت قابل پروفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ دھماکے کے نتیجے میں یا آٹومیٹیکلی ایسا ہونا امپاسبل. دیکھو آپ جب کسی گھر میں جاتے ہو, 3 ارب برتن نہیں, 6 برتن تمیز سے رکھے ہوئے ہوں. صرف کتنے برتن؟ 6 برتن. چائے کا مگ چائے کی جگہ پہ, چمچ چمچ کی جگہ پہ, ڈنر سیٹ ڈنر سیٹ کی جگہ پہ, لوٹا واش روم میں رکھا ہوا. آپ کہتے ہو یار اس گھر کی عورت بڑی سلیقے والی ہے, ہر چیز کو اس نے وہیں رکھا جہاں اس کی جگہ تھی. یہ 3 ارب نہیں ہے, یہ 3000 بھی نہیں ہے, یہ 300 بھی نہیں ہے, یہ 3 درجن برتن ہے, سمجھ لو. کوئی کہہ کہ یہ دھماکہ ہوا تھا کروڑوں سال میں, لوٹا واش روم میں چلا گیا, چمچ چمچ کی جگہ آگے لٹک گئے, بھائی خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. چاہے ڈارون 100 دفعہ یہ بات کہہ کے مر جائے نا, ڈارون کو بیوقوف کہیں گے لوگ, یار کیا پھینک کے گیا لمبی. تو ہاں آپ کسی گھر میں گئے, لوٹا کچن میں رکھا ہوا ہے اور مگے سے استنجا ہو رہا ہے چائے پینے والے کپ سے, آپ بولو گے بھائی اس گھر میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو جس کی وجہ سے لوٹا اڑ کے کہاں چلا گیا, واش روم میں چلا گیا, اور واش روم کی چیزیں اڑ کے کہاں آ گئیں, کچن میں آ گئیں. تو خدا کی قسم انسانی سیل کے جو بیس پیئر ہوتے ہیں نا, جو کیمیکل 6 کیمیکل ہیں, ان کے کتنے 3 ارب جوڑے ہیں, 3 ارب جوڑے. ان تمام 3 ارب جوڑے ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں, وہ ترتیب ذرا سی آگے پیچھے ہو جائے تو بچے کی الائنمنٹ, یہ جو معذور بچے ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک میں دائیں بائیں کچھ ہو جاتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام کون ہے جو ماں کے پیٹ میں ایسے ایک ایک سیل کو, اور انہی کے اندر یہ میسج ہوتا ہے کس پیئر نے گردہ بننا ہے, کس پیئر نے دماغ بننا ہے, کس پیئر نے آنکھ بننی ہے, کس پیئر نے ناک بننی ہے, کس پیئر نے اسکن بننا ہے, کس پیئر نے کان بننے ہیں. اتنے سے سیل کے اندر وہ ساری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ذالکا کیا ہے, وہو بکل خلق علیم, یہ اللہ کی وجود. تبھی تو قرآن کہتا ہے اس کائنات میں بھی غور کرو, وفی انفسکم, کائنات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ میں غور کر لو کیسے بن گیا. اور اس کے لیے اتنی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آسٹریلیا کے ڈاکٹر سے 4 گھنٹے کے لیکچر کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے یار. اتنا سر جرسومہ ماں کے پیڑ میں جاتا ہے, آنکھ بھی بنتی ہے, ناک بھی بنتی ہے, کان بھی بنتے ہیں, زبان بھی بنتی ہے, ہونٹ بھی بنتی ہے, اتنا سا ایک ذرہ ہوتا ہے, اور کیسے روٹی کھانے سے پورا انسان بن کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا بغیر کسی مزدور کے کام ہو رہے ہیں, آنکھ آنکھ کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے, ناک ناک کی جگہ جا کے فٹ ہو رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جب جس دن اسٹرکچر تیار ہوا, بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور اب اسی روٹی سے چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. یار کس نے دھماکے نے بتا دیا تھا کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو دودھ کی ضرورت ہوگی, چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنا ہے. ہمارے یہاں دھماکے ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں, یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی, کون سا دھماکہ. میں نہیں کہہ رہا دھماکہ نہیں ہوا, ہوا ہے, لیکن یار یہ ہوا نہیں, یہ کیا گیا ہے, صحیح ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ دھماکے کا ثبوت تو قرآن سے بھی ملتا ہے نا, فتقناہ, اللہ کہتے ہیں زمین آسمان ملوے تو ہم نے پھاڑ کے ان کو الگ کیا ہے. تو ہم دھماکے کے منکر نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے، یہ ایسی ذات نے کیا ہے، تقدیر العزیز العلیم، جو بہت علم رکھتا ہے وہ اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کا اندازہ ہے. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ ہے، یہ بہت خاندانی مینجمنٹ ہے کہ 3 ارب جوڑے اللہ نے سیل کے اندر ایسے ترتیب سے رکھ دی ہوں. تو یہ بڑی خاندانی مینجمنٹ ہے بھائی، یہ خود بہت نہیں ہو سکتا. تبھی جو اللہ کا انکار کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں بخشوں گا میں. اب وہ قیامت کے دن کہہ دے کہ اللہ کہے کہ تو نے میرا انکار کیوں کیا، وہ کہے ایکچولی اللہ میں نے سائنس پڑھی تھی تو اس میں ڈارون نے یہ کہا تھا، بڑا سائنسدان تھا، دنیا مانتی تھی، آسٹریلیا میں پورا ایک شہر ڈارون کے نام پہ رکھ دیا، تو بڑی بات اس کی چلی تھی کہ بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں، تو مجھے اس کی بات اچھی لگی. تو پہلی بات تو اللہ کہے گا کہ تو جب سائنسدانوں کو مانتا ہے تو بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے اقرار بھی تو کرتے ہیں، تو ان کو کیوں چھوڑ دیا تو نے اگر سائنسدانوں ہی کو ماننا ہے. نیوٹن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا، آئنسٹائن تو اللہ کے وجود کا قائل تھا، بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان، اور وہ بڑے بہت سے سائنسدان بڑے پڑھے لکھے تو بڑے بانگے دوہلی اعلان کرتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود ہوا ہو. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہر چیز میں تو سائنس سے یہ ثابت تھوڑی ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ تو ایک نظریہ پیش کیا ہے، ابھی تک اس پہ مہر تھوڑی لگی ہے، فیکٹ تھوڑی ہے یہ. جو چیز حقیقت ہے، جو صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہو، اور جو ایک نظریہ ہے، تھیوری ہے، جس کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خود سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایمان لے آئے، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ کے سامنے یہ عذر چلے گا نہیں. تو اللہ کا انکار کرو گے تو بھی نہیں چھوڑے گا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو بھی بولو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا جب میں ہوں تو یہ جو ٹچے تم نے جنہیں میرے ساتھ شریک کر لیا، یہ کیا لگتے ہیں تمہارے، یہ کیا لگتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ میاں نہیں چھوڑیں گے بھائی. اللہ میاں پہ غصہ کرو تو اللہ میاں کہے گا لے آؤ مجھ پر ایمان، غصہ چھوڑ دو. کیا کتنا ٹائم لگتا ہے ایمان لانے میں؟ مفتی طارق مسعود صاحب، ہم آپ کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں لاہور سے. کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ یار دیکھو میں جی ایک بات ذہن میں رکھو، لوگ جو ہے نا مجھ سے، ایک میں نے پہلے بھی کلپ بیان کیا تھا اس پہ پھر میں نے ہٹوا دیا، لوگوں نے کہا تکبر پیدا ہو گیا، وہ اکڑ پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے ان سے مل لیتے ہیں، ابھی مل لیتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے. دیکھو بہت محبت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو تکبر نہ سمجھو، بہت محبت کے ساتھ. دیکھو میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ مجھ سے ملیں، میری کیا اوقات ہے، میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے. اللہ ہم سب کے عیوب پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر اللہ ہمارے عیب دنیا کو دکھا دینا تو ہماری 2% کی اوقات نہیں ہے. لہذا میرے اس کلام کو تکبر نہ سمجھیں جو میں آگے کہہ رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب مشہور ہو گئے تو اپنی اوقات بھول گئے ہیں، یہ نہ اس پہ نہ لے کے جائیں. ایک نارملی بات کر رہا ہوں، میری جو 2% کی اوقات ہے مجھے پتا ہے، اللہ نے عیب چھپائے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا، ہم سب کے عیبوں کی چادر اوڑھ دیں تو ہماری کیا اوقات رہے گی. تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میری جو اپنی ذاتی لائف ہے نا، وہ ایسی برباد ہو چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کبھی کبھی میرا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رونے کو. مثال کے طور پر مجھے شوق ہے دھوپ میں کھلے آسمان میں بیٹھنے کا، گھر میں نہ میرے کھلے آسمان ہے، لیکن کتنی دیر آدمی گھر میں بیٹھے گا، باہر بھی تو نکلنے کا دل کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی کبھار دل کرتا ہے باہر جا کے بیٹھے ہم؟ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا کہیں بھی جا کے، ترس گیا ہوں میں کبھی انجوائے کروں، کسی پارک میں بیٹھوں یا میں جامع رشید کے صحن میں بیٹھوں. ونس اپون اے ٹائم بیٹھا تھا میں، بیوی بچوں کے ساتھ تو وڑ گیا پروگرام، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو لے کے کہیں گھومنے نکلوں. میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو گھمانے لے کے جاؤں، ہوتا یہ کہ میں بچوں کو گھمانے لے کے جاتا ہوں چڑیا گھر میں جانور دکھانے کے لیے، جانوروں کے بجائے لوگ مجھے بندر سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہر آدمی جب آپ کو یوں دیکھ رہا ہو تو آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہر آدمی دیکھ رہا ہو تو یہ ایک آپ شہرت جو ہے نا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آدمی کی پرسنل لائف کوئی رہتی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، کل میں جامع رشید گیا پڑھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے جب میں گیا تو کلاس میں آپ تنگ ہو جاتے ہو نا، تھوڑے دیر آدمی چاہتا ہے میں ذرا باہر جا کے، چمن ہے اتنا خوبصورت میں بیٹھوں، میں نہیں بیٹھ سکتا. اب دھوپ لینے کے لیے، تھوڑی ہوا لینے کے لیے میں باہر بیٹھا ہوں، دور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، اڑی
اڑی مفتی صاحب
ایسے الفاظ. وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہوں. میں بیٹھ میں اب وہ آئیں گے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بہت اچھا, اچھی آپ سے محبت ہے, آپ میں اس قابل نہیں ہوں, آپ مجھے محبت دے رہے ہیں. غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن بہرحال مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, یہ کہنا تو یہی ہے نا. پھر وہ کہا ایک مصاحب ایک سیلفی, سیلفی لے لی. ابھی یہ بندہ جاتا ہے اچانک دوسرے کی, اڑے یہ وہی ہیں جو ابھی جاپان سے آئے ہیں, یہ وہی ہیں. دوسرا آئے گا, میں تکبر میں نہیں کہہ رہا, محبت سے ایک بات بتا رہا ہوں نا, محبت سے. کوئی نہیں کہ ہماری کوئی اوقات کیا یار, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن جو جو ہو رہا ہے وہ تو بتانا پڑے گا نا. اڑے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ آئیں گے بھائی, چھ چھ آدمیوں کی فوج آ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, مفتی صاحب خیریت سے, ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں اور آپ کے بیان سنتے ہیں. کچھ کہتے ہوتے آپ کے بیان اچھے نہیں لگتے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں. سیلفی ہو جائے, ایک سیلفی ہو گئی, پھر اس کے بعد اب الگ الگ ہوگی, پھر ایک گروپ میں ہوگی, سیدھے کیمرے سے ہوگی, ایک الٹے کیمرے سے ہوگی. ساری سیلفیاں ہو گئیں, ابھی وہ ہٹے ہیں, چار آدمی اور آ گئے. وہاں سے وہ دیکھ, ارے یار یہ وہی تو نہیں ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں. قریب جا کے دیکھ لیتے ہیں, قریب جا کے دیکھ, وہی نکلے. تو اتنا مشکل ہے نا اس کو مینج کرنا, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس پہ گزرتی ہے بولو, یہ وہی سمجھتا ہے. یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. لوگ کہتے ہیں بھائی گارڈ کو بولو کہ وہ ہٹا دے. گارڈ اگر لوگوں کو ہٹاتا ہے تو لوگ گارڈ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور الزام پھر مجھے دیتے ہیں کہ ایسے بدتمیز گارڈ رکھے ہوئے ہیں, تو گارڈ کو بھی نہیں. پھر میں نے گارڈ کو بولا یار لوگوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو, ہماری کیا اوقات ہے, بےچارہ محبت میں ملنے آ رہا ہے, اللہ نے عیبوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے, تو کوئی محبت دے رہا ہے تو دینے دو. میں پھر یہی کرتا ہوں, تو گارڈ کو بولتا ہوں نہیں روکو آنے دو, تو آنے دیتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, 10-15 منٹ میں میں تھک ہار کے میں کہتا ہوں میں یہاں بیٹھتا ہی نہیں بھائی, میں وہیں بند کمرے میں جا کے بیٹھتا ہوں. پھر مجھے جو بند کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, 6 آدمی پیچھے سے چپکے سے آ رہے ہوتے ہیں, ادھر گھسا ہے یہ بندہ, یہ بندہ کہاں گھسا ہے. پھر وہ نوک کرتے ہیں, بندہ دروازہ کھولتا ہے, یار مفتی طارق مسعود صاحب سے مل رہے ہیں. کہتے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا یہاں گئے ہیں ابھی. پھر ان سے الجھتے ہیں, ان کو بھی میں نے کہا لوگوں سے بدتمیزی مت کرو یار. تو وہ آتے ہیں, پھر وہ بیٹھتے ہیں. تو یہ پروگرام سارا دن چلتا ہے میرا. ابھی کل کیا ہوا, میں ظہر کی نماز پڑھی جامع رشید میں, باہر بینچ رکھا ہوا ہے, دھوپ مجھے اتنی اچھی لگی روشنی, میں نے کہا تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھتا ہوں. کل کی بات ہے, میں جیسے ہی بیٹھا اتنا سکون ملا, سانس لوں, 6 آدمی ٹوٹل 6, میں نے گنے وہ ٹوٹل کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم سرگودا سے آئے ہیں ملنے کے لیے آپ سے. مل لیں آپ, ملا میں, سب نے سیلفیاں لی, اجتماعی سیلفی, انفرادی سیلفی, یہ والی سیلفی اور فرنٹ کیمرے سے سیلفی. 4 قسمیں ہیں ٹوٹل سیلفیوں کی جو اب تک دریافت ہو چکی. سب سے مسکرانا بھی ہے میں نے. اگر تھوڑا سا یوں کر لیا تو ایک مولانا تاریخ مل صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا تھا, وہ کیا حشر کیا ان کا. تو اب ہم نے یوں بھی کرنا ہے, سب سے ملے میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا بیٹھ جائیں, میں نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ 8 آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کئی بار ایسے ہوا میں دوڑ رہا ہوں تگڑ تگڑ اور پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ مرغی چوری کر کے بھاگ رہا ہوں میں. سمجھتے ہو؟ چلو آپ کہہ سکتے ہو آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھے, جامع رشید پبلک پلیس تو نہیں ہے نا کوئی, آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھے. نہیں بیٹھ رہا, یہ والی تو سامنے جو مسجد کا یہ فرنٹ, یہ پبلک پلیس تو نہیں ہے نا. اب ہوتا کیا ہے, میں نے کہا یہاں تھوڑا سا میں نے بھنڈی بھنڈی لگا دی, گھاس اگا دی, ادھر منجی ڈال کے کرسی ڈال کے بیٹھا کروں گا, یہاں بیٹھتا ہوں. یہ جو مسجد کی جالیاں نظر آ رہی ہیں نا, اچھا دونوں طرف سے دروازے بند ہیں, لوگ نہیں آ سکتے, تو مسجد کی جالیوں سے لوگ یوں کر کے مجھے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے چڑیا گھر میں آئے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کوئی بندہ مسلسل جالیوں سے کھڑا ہوا آپ کو دیکھتا رہے, آپ ڈسٹرب ہوتے ہو نا ذہنی طور پر, کیا خیال ہے؟ تو میں پھر بیٹھ ہی نہیں سکتا. اب لوگ کہتے ہیں ادھر پردے لگا دو, پردے لگا دیں گے مسجد کی ہوا رک جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا مسجد میں, نہ پردے لگا سکتے ہیں, تو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں نظر نہیں ملا رہا ہوتا, مجھے ڈسٹرب تو ہوتا ہوں دیکھ رہے ہیں, میں جیسے ہی نظر ملاتا ہوں فوراً کہتے ہیں دو منٹ مفتی صاحب. تو پھر میں یہی کرتا ہوں یار, اب اس بیچارے کو کون, پھر میں گارڈ سے بولتا ہوں یار ان کو بلا لو. میں بیٹھتا ہوں, میں بھاگتا نہیں ہوں, نہ دھکے دیتا ہوں لوگوں کو, لیکن ایک دن میرے جنازے کا اعلان ہو جائے گا. میں نہیں منع کر رہا, کوئی بھی آتا ہے میں گارڈ سے کہتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کرو, وہ بیچارہ تو محبت میں آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے زندگی میں وہ پہلا آدمی یہ بیچارہ مل رہا ہے. لیکن میں ویسے محبت سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, محبت سے, کہ دیکھو باہر ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. پتہ ہے آپ کو, امریکہ میں, لندن میں, جرمنی میں وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوگا نا, لوگ نہ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں نہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اگر پارک میں بیٹھا ہے تو اپنے کسی کام سے بیٹھا ہے, تو ہم اس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے, دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ یوں کر, کیونکہ اگلا ڈسٹرب ہوتا ہے نا اس سے. یہ ان لوگوں میں ہے, یہ چیز سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, تو وہ نہیں کرتے ایسے. جاپان میں بھی ایسا ہی ہے, وزیر اعظم بیٹھا ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو, بڑا آدمی بیٹھا ہو, لوگ یہ, لوگوں کے ذہن میں یہ تربیت ہو چکی ہے کہ یار جب کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اس کی ایک پرسنل لائف ہے, اس کو تنگ مت کرو, ملنا ہے تو ٹائم لے کے آ جاؤ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ تکبر کی بھائی, میں تکبر اس لیے نہیں کر سکتا, مجھے میری اوقات پتا ہے یار. اللہ اگر نظر ہٹا لے ہم سے تو ہماری دو ٹکے کی حیثیت, اور جس نے مرنا ہو, جس کی لاش کو کیڑوں نے کھانا ہو, کل ہم مر جائیں گے تو کوئی پوچھے گا ہم سے, قبر میں ملنے آئے گا, مفتی صاحب ذرا باہر نکلو, کام ہے آپ سے, بولے جا مر گیا ختم. تو جس کو اپنے فیوچر کا پتا ہو, کل بڈھے ہو جائیں گے, کل مریں گے, تو تکبر کر کے وہ کیا کرے گا بھائی, صحیح ہے نا؟ اوقات کیا ہے تکبر؟ تو تکبر تو بہت ہی بیوقوف لوگوں کا کام ہے. اور ہماری تو ہمیں پتا ہے ہماری اوقات ہے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں, وہ تو اللہ نے جو ہے نا سب کے عیبوں پہ, صرف میرا ہی نہیں ہے, سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو جو جس دن اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے تو ویسے ہی وہ دو نمبر آدمی ہے. تو ہماری تو کوئی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے. تو اس لیے میں ڈرتا ہوں لوگوں سے کہ یار میں کسی کو دھکا دوں گا, میں کسی کو دور کروں گا, اللہ مجھے سزا نہ دے دے. اللہ کہے کہ تیری اوقات ہے نہیں اور تو پھر بھی لوگ محبت دے رہے ہیں, تو ہمیں تو ملنا پڑتا ہے. لیکن میں نا مرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں, واقعی. کہیں دفتر میں بیٹھ جاؤ, وہاں سے کوئی آ جائے گا, ادھر سے گھسے گا. اب کتنے راستے بند کریں, ایلفی ڈال دیں کیا دروازوں کے اندر, کیا کریں بھائی؟ مسجد میں آؤ تو جاتے ہوئے پھر یہاں سے گھر تک جانا مشکل ہو جاتا ہے. ادھر سے بھاگا, ادھر سے بھاگا, ادھر سے یوں کیا, ایسا یوں کیا. میرے سارے کام, میرے تفسیر کے لیکچر ہیں, قرآن کی تفسیر میں نے مکمل کروانی ہے, وہ بہت سلو موشن میں چل رہا ہے وہ کام, وہ نہیں کر پا رہا میں. تو جامع الرشید میں, میں آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں نا, تو وہاں ریسپشن پہ لوگ تنگ کرتے ہیں, ریسپشن والے کو, مفتی صاحب ہیں یہاں پہ ملاقات کا ٹائم چاہیے, اس کو تنگ کرتے ہیں. تو بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے. تو ہم نے ملاقات کا ایک پیکج طریقہ بنایا ہوا. اچھا تبلیغی اجتماع میں میرا بھی دل کرتا ہے نا جانے کا, ہماری مسجد کے لوگ ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ اجتماع میں جا کے شرکت کروں, لیکن نہیں کر سکتا میں. تو وہاں اجتماع میں بڑا ابھی میں گیا اجتماع میں, لیکن میں بالکل ایک چھپڑ میں منہ لپیٹ کر گھسا ہوں اندر. مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان, خاندانی بیان سنا, اور چھپڑ میں بھاگا ہوں نکل کے. وہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تنگ, ان کو پہلے سے مولانا عباد اللہ صاحب نے سمجھایا ہوا تھا انسان کا بچہ بن کے بیٹھنا, صحیح ہے نا؟ تو تنگ نہیں کیا لوگوں نے. تو میں نہیں کہہ رہا بھائی ہماری یہ اوقات ہے, ہماری اوقات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی ہم سے عقیدت میں ملنے کے لیے آئے. ہمیں اپنی اوقات کا الحمدللہ پتہ ہے, لیکن لوگوں کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, میں کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا. میں, میرا دل چاہتا ہے میں گولا گنڈا کھاؤں جا کے ریڈی پہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاپان اپنی جگہ رہا بھائی, لیکن جاپان میں گولے گنڈے کا مزہ ہے کیا؟ وہ جو ہم چرسیوں کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے, وہ مزہ جاپان میں تھوڑی ہے یار, وہ تو انڈا موڑ پہ ملے گا آپ کو. کیا خیال؟ دل چاہتا ہے کہ یار کبھی ہم بھی, پہلے میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار, تھکاوٹ ہوتی تھی, انڈا موڑ پہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے نا ایسے پاؤں پھیلا کے چائے پہ, ہم نہیں پی سکتے اب, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب میں گھر کے اندر بند ہو کے رہ گیا ہوں, ہوا چاہیے مجھے, سانس چاہیے, سانس لینا ہے, وہ میں لے نہیں سکتا. پھر جو میزبان مجھے بلاتے ہیں کہیں, میں ان کو بار بار کہتا ہوں آپ نے کسی سے ملوانا نہیں ہے, جو پروگرام ہے اس کو فوکس کریں آپ. بیان ہے نا, بیان میں آؤں گا, بیان کر کے نکل جاؤں گا, لیکن وہ صرف 100-200 آدمیوں سے ملواتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں. جو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ صرف 100. سرگودا میں میرا بیان تھا, میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیں بیان ہے آپ کا, بیان میں ضرور کروں گا آ کے, آپ کا پروگرام ہے مدرسے کا ہے, بہت اچھا ہے, اچھا ہے مدرسوں کو ترقی ملے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, میں آؤں گا بیان کروں گا, ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور سیلفیاں چلتی ہیں, بہت تھک جاتا ہوں میں. انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں. میں جب گیا تو بیان کے فوراً بعد مجھے ایک دم سے کہیں لے گئے کمرے میں, میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ. اس کے بعد انہوں نے صرف 150-200 آدمیوں سے ملوایا ہوگا جو ان کے خاص تھے,
ہر آدمی نے سیلفی لی ہے، ہر آدمی نے سلام دعا، خیریت، طبیعت ٹھیک، کتنی شادیاں ہو گئیں، مزید ہے چانس یا ختم ہو گیا، بچے اتنے ہی ہیں یا اور، پوری پوری رپورٹیں، ایک پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، پھر نواں، پھر دسواں، پھر گیارہواں، پھر بارہواں، اور ہر آدمی ایسے مل رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں یہ پہلی دفعہ میں کسی سے مل رہا ہوں، پوری تمیز سے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، جب 150 سے 200 بندے ہو گئے اور میں اپنے آپ کو ڈپریشن سے روک رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں، ہے نا، اپنے آپ کو تقریر کر رہا ہوں میں کہ 200 بندوں کے بعد میں پنچر ہونے لگا، مجھے لگا میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا، تو پھر میں نے کہا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ وہ 10 سال پہلے ہوا تھا، میں نے کہا دوبارہ کر دو، کوئی مسئلہ، میری کوئی نانی اب ہے نہیں بچی ہوئی، دوبارہ مار دو، میں نے کہا مجھے پہنچنا ہے، تو اب میں نے طریقہ یہ بنایا ہے کہ بھائی کہیں بھی بیان کے لیے جانا ہے تو آپ کی گاڑی میں ہم نہیں جائیں گے، پہلی بات یہ، آپ کی گاڑی میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں کیا ہو جائیں گے، پابند، آپ جہاں جہاں ملاؤ گے ہم وہاں وہاں گھومیں۔ اچھا ایک اور بات، یہ میں اپنے واقعات نہیں سنا رہا، میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز، جیسے یورپ امریکہ والوں نے کیا ہوا ہے نا، وہ بڑی تمیز سے، اچھا تھوڑا ڈیفنس میں بھی تمیز نظر آئی۔ میں ڈیفنس گیا کچھ دن پہلے، ہمارے دوستوں نے ایک ہوٹل میں دعوت کی، میں نے کہا یار لوگ نہیں چھوڑتے، انہوں نے کہا یہاں نہیں کچھ چھیڑے گا، واقعی مجھے ڈیفنس کے لوگ اس میں اچھے لگے، میں جب وہاں جا کے بیٹھا ہوں، ہم کہیں کرسی چیئر پہ جا کے بیٹھ گئے، کسی نے بھی نہیں چھیڑا مجھے، کسی نے بھی نہیں چھیڑا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک آدمی کی نظر سے نظر ملی، اس نے صرف یوں کیا سلام، وہ بھی جب نظر ٹکرا گئی، آئی کانٹیکٹ ہوا تو اس نے یوں سلام کیا، میں نے کہا یار کیا خاندانی لوگ ہیں یار، سارے ڈیفنس میں بھی ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے، تو مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو ان کا کتنا اچھا ایک ایٹیٹیوڈ ہے یار ان لوگوں۔ تو پھر جب اٹھنے لگے تو پھر اچھا کسی نے رابطہ بھی کیا نا، تو وہ جو ہوٹل کا جو خدمت کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے رابطہ کیا، تو اس نے آ کے بتایا کہ چند لوگ آپ کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں، آپ سے عقیدت ہے ان کو، ہر ایک کو ہوتی بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ سارے سیلفی ہیں، بہت سے تو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھانے وانے سے فارغ ہو جائیں تو ان سب کو آپ جمع کر لیں، تو وہ سارے جمع ہو گئے، کھانے سے فارغ جیسے ہی ہوئے ہیں سب نے ایک ساتھ سیلفی لی، ہم پتلی گلی سے نکل لیے، تو ایک تمیز سے ان کی بھی ایک محبت کا اظہار ہو گیا، اور ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نہ ملیں، میں کبھی بھی نہیں چاہتا لوگ مجھ سے نہ ملیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ جب مجھ سے ملتے ہیں نا، آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، خدا کی قسم مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو عالم لوگوں سے ملتا نہیں ہے نا، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں تو لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، رکشے والوں سے بھی ملتا ہوں، ٹماٹر والوں سے بھی ملتا ہوں، مالداروں سے بھی ملتا ہوں، سیاستدانوں سے بھی ملتا ہوں، ہر طرح کے طبقے سے ملتا ہوں، مجھے فائدہ ہوتا ہے اور مجھے موٹیویشن ملتی ہے اس سے، تو ملنے سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن تمیز سے، بے وقت، ہر وقت، تو اس سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، بولو، نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ ڈیفنس میں گیا، اتنی تمیز سے، محبت سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اسے بس یوں اشارہ کیا، میں نے کہا یار بڑا دل چاہ رہا ہے اس کی پیشانی چوم لوں جا کے، میں اتنا کیوٹ آدمی، تو یہ تمیز سیکھنے کی کیا ہے، بولو، ضرورت ہے۔ تو وہ جلدی سے چھوٹی سی بات رہ گئی، کیا بات تھی، دماغ سے ہی نکل گئی یار، دماغ سے، کھوپڑی شریف سے کیا ہو گئی ہے، ابھی بہت اچھی بات آئی تھی دماغ شریف میں، وہ نکل گئی، پروگرام ہی بڑھ گیا یار۔ تو بہرحال خلاصہ تو سمجھ گئے نا، تو ہم جو بھی مشہور لوگ ہیں یہ سب کے ساتھ ہے، صرف میرے ساتھ نہیں ہے، صرف میرے ساتھ نہیں ہے، تمام مشہور لوگوں کے ساتھ۔ ہاں تو وہ سرگودا میں نا 150-200 بندے، ہاں میں بتا رہا تھا کہ ہم نے طریقہ اب یہ بنایا، بھائی بیان کے لیے ہمیں بلاتے ہو تو ہم اپنے خرچے پہ اپنی گاڑی میں آئیں گے، مسئلہ ہوتا ہے جب دوسرے کا خرچہ ہوگا نا تو پھر اس کی مرضی پہ چلنا پڑے گا آپ، تو ہم نے کہا بھائی ہم اپنے خرچے پہ آئیں گے، بیان کی لوکیشن جگہ بھیج دیں، پہلے ہم انکوائری کرتے ہیں واقعی بیان ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں کہ اغوائی کر لے ہمیں، تو ساری انکوائری کر کے بھائی جگہ بتاؤ، تو میں دھاڑ کر کے جگہ پہ پہنچوں گا، بیان کروں گا، اس کے بعد میری نانی کا انتقال ہو جائے گا، دوبارہ انتقال کبھی مجھے فوراً کیا کرنا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، پکڑائی میں نہیں آتے، وہ پیچھے بولتے رہ لی بھائی جو آپ کا مقصد تھا حاصل ہو گیا نا، اب ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے نا تو فجر تک ٹینشن رہے گی۔ ایک بات اور ایک آخری بات میری خاطر سن لو، تھوڑا سا خوشی ہوگی مجھے، ایک دل کی بھڑاس نکل جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ میں بہت کم دعوتیں قبول کرتا ہوں،
اگر کہیں دعوت قبول کر بھی لی ہے نا تو دیکھو اخلاص کا تقاضا یہ کہ آپ جو بھی ہے سامنے لا کے رکھ دیں. پیسے ہم سے نہیں لے رہے آپ کھانے کے, میرا دل جو چاہے گا کھا لوں گا میں, کائنڈلی اصرار نہ کریں. اس میں بھی بہت دماغ خراب ہوتا ہے, بہت دماغ خراب ہوتا ہے. اتنا لوگ اصرار کرتے ہیں یہ میری خاطر کھا لیں. او بھائی میں لڈو نہیں کھاتا یار, میں کھاؤں گا وڑ جائے گا اندر جا کے یہ لڈو, پلیز میری خاطر یہ تھوڑا سا, پلیز یہ آپ کے لیے بنا ہے, پلیز یہ آپ کے لیے بنا ہے. اتنا لوگ اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ نیکی نہیں ہے, یہ تکلف ہے. آپ نے جب سب کچھ لا کے رکھ دیا ہے تو میری مرضی, میں کھا لوں جو کھانا چاہوں گا, میں جتنے نوالے کھانا چاہوں گا. پیسے تو نہیں لے رہے نا, پیسے لے رہے ہوتے تو پھر مسئلہ تھا بھائی. تو جب آپ فری میں محبت سے کھلا رہے ہیں, ایک اصول کا تقاضا یہ ہے کہ محبت سے آپ رکھ دیں, مفتی صاحب یہ سب کچھ آپ کے لیے حلال ہے, آپ کی مرضی. پھر دیکھیں بھی نہیں کیا کھا رہے ہیں مفتی صاحب. ہاں کوئی اسپیشل ڈش ہے بتا دیں, یہ بڑی مزے کی ہے, یہ ایک دفعہ ٹیسٹ کر لینا, بس ایک دفعہ رپورٹ پیش کر دی. یہ صرف میرے بارے میں نہیں, ہر مہمان کے ساتھ ایسا کیا کریں. پلیٹوں میں بھر بھر کے ڈال رہے ہوتے ہیں, بھائی تو مفتی صاحب کے بوٹیاں ڈال, وہ ڈال یار, اٹھا کے وہ بوٹیاں اتنی بھر دے گا پلیٹ میں. ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, اتنی بوٹیاں جب جائیں گی گھر والے کیا بولیں گے, مفتی صاحب کی پلیٹ تو دیکھو, کھانے کی تمیز ان کو ہے نہیں. تو بس آپ نے رکھ دیا نا, اتنا اصرار کرتے ہیں. ایک دفعہ باقاعدہ میں لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی میری, یہ میں سچی مچی میں بتا رہا ہوں, قریب تھا کہ میں گالیاں دینے پہ آ جاؤں اور ایک دوسرے کو نا گتھم گتھم مارنا شروع کر دیں, یہ قریب تھا. بس میں نے بہت اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے کہ نہیں یار, پیٹ خراب ہو جائے, رات کی نیند اڑ جائے, وہ اس کی تلافی صبح ہاضمے والی گولی کھانے سے ہو سکتی. اگر ہماری لڑائی ہو گئی نا تو یہ پھر جو امیج جائے گا اور یہ بندہ میرے بارے میں بدگمان ہوگا, یہ اس کی تلافی بہت مشکل سے ہے. تو کوئی بات نہیں, مار دو اپنے آپ کو, صبح جنازہ ہو جائے گا, مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ, اتنا کھا کے جب جائیں گے صبح مرے پڑے ہوئے ہوں گے. وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, اس سے لڑائی ہو گئی نا, پڈا ہو گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی میں ہوں یا کوئی بھی مہمان ہو, کھانے پر زبردستی اصرار بولو نہ کریں اور کھلانے پر بھی نہ کریں. اور پوچھ لیں مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں, اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بس دوبارہ نہیں. تو اب ہم نے اصول یہ رکھا کھانا ہی نہیں ہے. ایک اور چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے, کہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے جاؤ تو مشہور ہوٹل والے کیا کرتے ہیں, وہ آ کے مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے یہاں کھانا کھایا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیسے نہیں لینے آپ سے. بھائی لے لو پیسے, ہم تو فری میں نہیں کھا رہے. چلو میں نے کہا بڑا دل رکھ, پھر وہ ویڈیو کیمرا لاتے ہیں, کیسا لگا کھانا, کہتا ہوں بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ہمارے ہوٹل آیا کریں کہیں اور جایا کریں؟ بھائی انہیں کے ہوٹل میں آیا کرو, کہیں اور باقی سارے جو ہے نا وہ تو منجن بیچ رہے ہیں, اصل ہوٹل دنیا میں صرف ایک اکیلا یہی کھلا ہے. یہ سب کچھ مجھ سے کہلوایا جاتا ہے, اب میں وہاں لڑ نہیں سکتا ان لوگوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میں اگر کہیں بتا رہا ہوں نا کھا لیا کرو, سب سے بہترین خاندانی, تو سمجھ لو کہ پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق میرے پاس. تو کیونکہ اگر میں نہیں بولوں گا تو گھنٹہ اور لگے گا میرا, اور ہر مشہور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مولویوں میں اور عام لوگوں میں فرق یہ کہ کوئی اور سیلیبریٹی جاتی ہے تو ان سے پہلے طے ہوتا ہے کہ اتنا کمیشن. وہ ایک مشہور بالی ووڈ کا فلمی ایکٹر ہے, جدہ میں ایک آدمی کے جنرل اسٹور میں وہ آیا, بہت بڑا ایکٹر ہے بالی ووڈ کا. تو جو ہوٹل کا اونر ہے نا, جو جنرل اسٹور کا اونر ہے, اس نے مجھے خود یہ بتایا کہ اس نے آ کے ہمارے اسٹور سے ایک کھجور کھائی ہے. کیا کھائی ہے؟ ایک کھجور. اس کے پتہ نہیں کتنے روپے دیے ہیں اس کو کہ ہمارے جنرل اسٹور میں آیا ہے اور ایک کھجور اس نے کیا کی ہے, چکھی ہے. کہہ رہے اس کے ہم نے اس کو لاکھوں روپے دیے ہیں, کھجور بھی کھلائی جا رہی ہے اور کھانے کے لاکھوں روپے بھی دیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں بھائی, یہ تو ظلم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ جب ہماری جنرل اسٹور کی تصویر جائے گی نا کہ یہ والا برانڈ کھجور کا فلاں ایکٹر نے کھایا ہے, تو مجھے صاحب یہ لاکھوں کروڑوں کی شکل میں وصول ہو جائیں گے. تو میں نے کہا مولوی صاحب تو بےچارے بڑھ گئے, ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے کھجوروں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, خوشبوؤں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, اور چپلی کبابوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, بریانیوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, پانچ روپے بھی ہمیں نہیں مل رہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں دینا شروع کر دیں ہم پھر بھی نہیں لیں گے, کیونکہ ہم کمرشل نہیں ہیں. آپ سمجھو کہ اچھا وہاں کو بلائیں گے تو آپ کا کمیشن رکھیں گے. میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ لوگ مولویوں کو کتنا برا بلا کہتے ہیں, یہ پیسہ خور. اب ایک لاکھوں روپے لوگ مولویوں کو, مشہور مولویوں کو کیش کر کے لیتے ہیں, اور مولوی اس سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتا, اور میں لینا بھی نہیں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا, اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے, ان کو پتا یہ نہیں لیں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب چلنا مشکل ہو گیا, تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا کسی ہوٹل میں بھی نہیں جاؤ یار, گھر میں ہی کھاؤ, بس ہوٹل سے گھر میں منگوا کے کھا لو. تو کوئی بھروسہ, ہاں چند ہوٹل ایسے ہیں جو ایسے کیش, ہاں پہلے سے بتا دو ہمیں. بعض لوگ ایسے ہیں, جیسے میں نے جدہ میں بریانی ہوٹل کا افتتاح کیا تھا نا, تو وہ انہوں نے مجھے پہلے سے بتا دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں اور ریبن کاٹیں. تو انہوں نے دو نمبر ہی نہیں کی, انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں. چونکہ وہ میرا دوست ہے بہت پرانا, فرید ملک تو ولاگر ہے, ان کے علاوہ جو اصل ہوٹل ہے کسی اور کا ہے, تو وہ میرا پرانا دوست ہے, گپ شپ ہے, بے تکلفی ہے, لالچی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو یار آپ ایک بریانی کا ہوٹل کھول رہے ہو, میری وجہ سے اگر آپ کا ہوٹل چل جائے, اور ہوٹل بھی غلط نہیں ہے, تو جہاں بہت زیادہ بے تکلفی ہو وہاں تو میں خود آفر کر دیتا ہوں. لیکن جنرلی نارملی مولویوں کو اس کام کے لیے کیش کرانا ٹھیک نہیں ہے. وہ جو مجھے کیش کرا رہا تھا اس پہ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی, کیونکہ بندہ ایک نمبر ہے, کام اچھے کر رہا ہے, اور وہ ہوٹل اس کا اصل بزنس بھی نہیں ہے, اس کے لیے وہ ہوٹل کی منجن ہے, وہ اور اس کی تجارت بہت ہے. تو میں نے کہا چلو انڈیا پاکستان والوں کی یہاں گیدرنگ ہو جائے کرے گی اس چکر میں, تو جہاں ایسا ہوتا ہے میں خود اس کو وہ پروموٹ کر دیتا ہوں, اور میرا اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے بس ملاقاتوں کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ذرا تمیز سے ملا کریں. اور میں حافظ ہوں تو کیا میں نماز و تراوی پڑھا سکتا ہوں؟ بھائی تراوی کے دوران اگر آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. معذور آدمی جماعت سے نماز نہیں کرا سکتا, آپ اپنا علاج کرائیں. کیونکہ آپ کے لیے تو جائز ہے وضو ٹوٹ جائے تو بھی نماز آپ کی ہوگی, معذور ہیں, لیکن لوگ تو معذور نہیں ہے نا. تو صحیح آدمی ہی امامت کرا سکتا ہے جس کا وضو باقی رہ سکتا ہو. مفتی صاحب میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. یہ دیکھو ایسے جو ذاتی چیزوں کی نوائز کے سوال ہیں وہ کھلے عام نہ پوچھا کریں کسی شیخ سے. اسلائی تھا کس کی پرنٹنگ کی دکان پہ کام کرنا صحیح ہے؟ نہیں نہیں, پرنٹ تصویر بلا شدید ضرورت کے جائز نہیں ہے. باقی چیزیں پرنٹ کریں, تصویریں نہ کریں. طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچین سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب, چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا, ہماری مرضی کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس تین تین دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے. آئے میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, انہوں نے الحمدللہ, اس کے بعد پتہ نہیں مجھے, میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, جا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو, انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں کہاں گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا اڑی بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمایا, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لیا. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے, تین دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے, انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہوگی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا ہم نے, لیکن وہ خوش تھا. ایسے بندے سو دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئے اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی یہ تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاد آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. نارمل دوست احباب بے تکلف رہ کر وہ آتے ہیں, وہ رہتے بھی ہیں, تو وہ رہتے ہیں ان کو, میں پھر ٹماٹر لینے چلا گیا, سبزی لینے چلا گیا. مجھے جدہ میں ایک صاحب ملے, دوست تھے, تو کہنے لگے میں فلانا جا. میں نے کہا چل میرے ساتھ ہی عمرہ کر بھائی. تو ان کو میں نے ساتھ لے گیا, عمرہ کرایا اپنے ساتھ ہی. عمرہ کراتے رہے ہوتے تھے تو پتہ نہیں کہاں بچھڑ گئے, مجھے اب تک پتا نہیں چلا. ٹھیک ہے نا, تو جو ناک پہ مکھی والا آدمی ہوتا ہے نا, وہ خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے دامادوں کی دو قسمیں ہیں. ایک داماد وہ ہوتا ہے جب وہ سسرال جاتا ہے تو سسرال ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ ان کے لیے چائے بنانی ہے, ان کو پوچھنا ہے, اگر ان کو نہیں پوچھا تو ناراض ہو جائیں گے, میں گھنٹے سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, میرے اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے. وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے, یہ داماد. اور ایک میرے جیسا بھی داماد ہوتا ہے, الحمدللہ اب میرے سسرال سے پوچھ لو, آج سے نہیں ہمیشہ سے, جب میں مشہور نہیں تھا تو بھی میرا یہ ایٹیٹیوڈ تھا. میں اپنے سسرال جاتا تھا, مجھے پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تو بیٹھا بیٹھا بے عزت ہو کے نکل آتا تھا. مجھے بے عزتی فیل نہیں ہوتی تھی, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ بھائی ہم تو آئے ہیں اللہ کا حق دینے کے لیے. اللہ نے کہا ہے سسرال والوں سے ملا کرو, ہم تو آئے, ملے کوئی ملا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے سسرال والوں سے, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرالز ہیں, ان سے پوچھو. میرا سسرال الحمدللہ کبھی ٹینشن میں نہیں آتا جب میں سسرال جاتا ہوں کہ مفتی صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے یہ پکانا پڑے گا, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, کوئی ٹینشن. کھانا کھلا دیا ٹھیک ہے, نہیں کھلایا, پہلے سے بےزتی کا دماغ میں رکھ کے جاتا ہوں. میں مذاق کر رہا ہوں, بےزتی کی نہیں, اس کو بےزتی تھوڑی کہتے ہیں. چلے گئے, پوچھ لیا ٹھیک ہے. میرا ایک سسرال ہے, اس میں کیا ہوا کہ میں پہلا سسرال تھا, اس میں پہلا داماد تھا نا, ان کو پتہ نہیں تھا داماد کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو میں جاتا تھا, مجھے چائے کا پوچھ لیتے تو ٹھیک تھا, نہیں پوچھ لیتے, ویسے تو پوچھتے ہیں الحمدللہ, جو کھلا دیا کھا لیا, نہیں ہے تو نہیں. ہاں اپنے گھر میں پھڈا کرتا ہوں, اپنے گھر میں پھڈا کرتا ہوں. کھانا اب کیوں نہیں بنا بھائی, میں بھوگا ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں, کھانا ہی نہیں بنا, تو وہ میرا میٹر گھومنا نہیں چاہیے لیکن گھوم جاتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ میں بہت نیک تو ہوں ہی نہیں. تو اب کیا ہے کہ سسرال میں ہم گئے, میرا ایک سسرال تھا نا تو اس کا بتا رہا تھا, میں گیا, انہوں نے کبھی پوچھا کبھی نہیں پوچھا. تو یہ 2012-13 کی بات ہے, تھوڑا کافی اس وقت میں بہت مشہور ہو چکا تھا. تو پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تو بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. ان کے گھر میں ایک اور داماد آ گیا, وہ نخرے والا, وہ آ رہا ہے تو بیٹھا ہے بھائی, ہے اس کو کمبخت کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ, اس کو پوچھا نہیں, اور وہیں بڑھ گیا وہ. سسرال ہی کے بل آخر خرچے پہ کیا ہو گیا. تو پھر ہمارے سسرال والے کہا کرتے تھے, اچھا میرے چار سسرال ہیں نا, تو ہو سکتا ہے کوئی سسرال کے ہمارا بیان ہو رہا ہے تو آپ کا نہیں ہو رہا, آپ کے علاوہ کا بیان ہو رہا ہے. وہ پھر کہتے ہیں آپ ہماری باتیں ممبر پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں میں, آپ کے علاوہ والے کی کر رہا ہوں. وہ کہیں گے تو میں کہوں گا ان کے علاوہ, تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے, وہ جو ایک داماد آیا وہ بڑے نخرے والا نا, پھر ان کو میری قدر ہوئی. پھر وہ ہماری ساس کہنے لگی, وہ تو آتا تھا بیچارہ, اس کو کھلا دو ٹھیک ہے, نہیں کھلاؤ تو یہ کمبخت اس کے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھی ہوئی ہے. تو جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا نا, داماد کی قدر نہیں ہوتی. جب تک اس خاندان میں نالائق داماد نہیں آئے گا, لائق داماد کی قدر بولو نہیں ہوگی, لائق داماد کی قدر نہیں ہوگی. تو میں بہت لائق نہیں ہوں لیکن اس چکر میں میں نے کبھی نہیں کیا کہ مجھے پوچھا کہ, ہاں گھر میں میرا میٹر گھومتا ہے کہ مجھے پوچھا کیوں, پوچھنے پہ نہیں ہوتا کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں, جب کہا اور پھر بھی کھانا نہیں پکا تو پھر تو بھوک لگ رہی ہے نا, کچھ ہے ہی نہیں کہ کیا کریں, تو پھر غصہ آنا تو نیچرل ہے نا. تو یہ دماغ سے نکال دو, جو مہمان بھی جب کسی گھر میں بن کے جاؤ تو بے تکلف ہو کے رہو, پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں تو بازار سے خرید کے کھا لو, بازار سے خرید کے کھا لو. گھر میں بھی میرا یہ معمول ہے, اگر میں نے گھر والوں کو پہلے سے کھانے کا نہیں کہا, گھر میں گیا کھانا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے, تو میں خادم کو فون کرتا ہوں, گارڈوں کو بولتا ہوں تم نے کیا پکایا ہوا ہے آج, کچھ پکایا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ کھا لیتا ہوں, نہیں ہے تو ہوٹل سے منگوا لیتا ہوں. تو یہ ہمارے مسائل تھوڑی ہیں یار, بڑے مسائل کی طرف آؤ. اصل مسئلہ تو یہ ہے وہ جو میں بتاتا رہتا ہوں, وہ میں دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. تو خلاصہ اس پوری تقریر کا یہ نکلا, اپنے قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے, پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ تکلف والا آدمی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے, پبلک کو بھی پسند نہیں ہے. دوسروں پہ نہ بوجھ بنو نہ دوسروں کو بوجھ سمجھو, یعنی ایسے لوگوں سے تعلق رکھو جو آپ پہ بوجھ نہ بنے. آئے بیٹھے داماد بھی ایسے پالو, آئے بیٹھے کچھ مل گیا کھانے کو ٹھیک ہے, نہیں تو وڑ جائے یہاں سے, دفع ہو جائے یہاں سے. ٹھیک ہے نا, ہر وقت ہر آدمی ہر ایک کے لیے فارغ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے مدرسے میں لکھ کے لگایا ہوا تھا, کوئی مہمان اگر آ رہا ہے اور اس کا کھانے کا موڈ ہے تو ایک گھنٹہ پہلے بتائے, کیونکہ بعض دفعہ مہمان آتا ہے حضرت مصروف ہیں وہ کھانا بھی کھانا ہے, اب اس کے لیے گھر والوں کو بولو کھانا بناؤ ادھر سے لاؤ, ایک مصیبت بنے گی بھائی. اب فارغ آدمیوں پہ تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر. اچھا میرے بھائی مولانا صاحب, اس مہنگائی کے دور میں ایک نوجوان کے لیے نہ حکومتی الاؤنس, نہ نوکری کاروبار کرنا آسان, نہ گھر بار کا انتظام فوراً ہو سکتا ہے, ایسے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, گناہ کرنے پتہ نہیں, ڈر رہتا ہے کہ جہاں شہوت کے چکر میں جہاں سے قابل نہ ہو جاؤں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زنا کا خطرہ ہے ان کو, جبکہ پیسے ہیں نہیں تو رشتہ کوئی نہیں دے رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کوئی رشتہ نہ دے رہا ہو نا, قرآن میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے سے کمتر سے نکاح کرے, بہت ہی غریب لڑکی تلاش کرے, پھر بھی نہ مل رہا ہو تو پھر روزے رکھے کثرت سے, کیونکہ روزے سے جسمانی طاقت کمزور ہوگی اور روحانی طاقت بڑھے گی, لیکن وہ کثرت سے روزے رکھے. تو تبلیغ میں نکل جائے چار مہینے کے لیے, بہت سارے اسباب ہیں. دیکھو شہوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت چپکی رہے, اگر آپ اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہو نا مفید کاموں میں, اپنے آپ کو تھکاتے ہو, تو پھر انسان کا دماغ یہاں سے ہٹ جاتا ہے. تو اب سوچتے رہو گے تو پڑے رہو گے. مجھ سے ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھائی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا, وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ ایسے کچھ سوال پوچھے, وہ حیا کے خلاف ہیں, میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں, میاں بھی مجبور ہے, وہ کہہ رہے میں کیسے, اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں, کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں, اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے, غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے, کوئی بات نہیں, میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے, کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک ایک سال دو دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں, یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں ایک مہینہ رہنا تھا, یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی, انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے, بیانات کے سلسلے میں نا مسجد ایک مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر ایک مہینہ نہیں رہ سکتا, بچے بھی تھے میرے, تو میں نے کہا ایک مہینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھے بیگم بچے چاہیے, ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتا ہے آدمی تمیز سے, ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے, اتنا لمبا عرصہ رہنا, مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا, نہیں رہ سکتا بھائی. تو ایک ایک سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر, ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی, صاحبہ کا کیا مطلب ہے, ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھل ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند ہی کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, چپک. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانا ایک الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے, وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا, اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ ایک سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں. آپ کیا کر رکھیں بھائی, کوئی پازیٹو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو ایک ایک سال گھر سے باہر رہتے ہیں مجبوری میں, بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں, میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا, بیگم کو جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے, اس کو تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا تو, یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے, فتنے پر حکم کا مدار ہے, خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا, لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو ایک سال کے لیے جوان بیوی ہے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے, لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ احکام دیے ہیں شریعت نے, برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے, خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں, دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا, اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو ایک سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے, تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی جلدی بس مختصر جواب دیتا ہوں میں. نصیر الدین صاحب جو ہے نا, کس نے دعا کی درخواست کی ہے, نعیم فاطمہ مرحوم میرے, اچھا دعا کریں, دل سے دعا ہے جی نصیر الدین کے لیے بھی, یہ نعیم فاطمہ کے لیے بھی, اللہ ان کو دونوں کو کامیاب کرے. بھائی عاصم فیصل آباد ملاقات کے لیے آئے ہیں, جتنے ملاقات کے لیے آئے ہیں نا, دیکھو اثر کے بعد مل لیتے ہیں, 5 بجے اثر ہے تو اثر کے بعد اب تو ہونے والی ہے اثر نا, تاکہ میں کھانا کھا لوں, تھوڑا سا ٹائم بچا میرے پاس, ورنہ میں کھانا نہیں کھا سکوں گا. میں ایک ماہ سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بڑے ماہ سے آئے ہوں علیحدگی میں, علیحدگی میں ملاقات, عصر کی نماز پڑھ لیں ادھر ہی, پھر مل لیتے ہیں انشاءاللہ, 5 بجے عصر کی نماز ہے. مفتی صاحب آپ بتائیے کہ ترکے رفع الیدین کہاں سے ثابت ہے, کہ جب کہ ترکے رفع الیدین حدیث نمبر, اس پہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, رفع الیدین کا ترک ترمذی کی صحیح حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا, میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جس طرح نبی نے پڑھی ہے, صرف تکبیر تحریمہ والا کیا اور باقی نہیں کیا. اور عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد اسی پر عمل کرتے تھے, پورا اہل کوفہ جو عبداللہ بن مسعود سے علم حاصل کیا سب اسی پر. تو اور عبداللہ بن مسعود کا مقام بہت بڑا ہے, اور اس حدیث کو ناصر الالبانی نے صحیح کہا ہے, سعودیہ کے شیخ احمد شاکر سعودیہ کے ہیں پتہ نہیں عرب ہیں, انہوں نے صحیح کہا ہے. تو اور ضعیف کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس حدیث کو, جنہوں نے کہا ہے نا ضعیف ہے عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا, وہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو نہیں کہا, اس کے علاوہ کو کہا ہے تو لوگوں نے وہ والی اٹھا کے یہاں چپکا دی. اس پہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں, اگر مرنے کے بعد نگاہ ٹوٹ جاتے تو حضرت نے سوچا کو کیوں غسل دیا, اس پہ ڈیٹیل میں جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں, دوبارہ کبھی ریکارڈ کروا دوں گا. حضرت علی نے دو وقت کی نماز ایک ساتھ کیوں نہیں, اگر مرنے کے بعد نگاہ نہیں ٹوٹتا تو مجھے ایک بات بتاؤ, پھر تو مرنے کے بعد بھی آدمی کے لیے شادی جائز نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بیوی اس کے نکاح میں. اب ایک آدمی کی 4 بیویاں, چاروں اللہ نہ کرے مر گئیں, تو اس کے لیے تو نکاح حرام ہے, کیونکہ 4 بیویاں اس کی مری ہوئی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے, تبھی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے, تبھی تو عدت کے حکام ہوتے ہیں. باقی یہ حدیث کا جواب ہم ریکارڈ کروا بھی چکے ہیں, لیکن میرے پتہ ہے کہ اختلافی مسائل میں جب دلائل سے میں کوئی چیز ریکارڈ کرواتا ہوں نا, وہ کلپ چلتا ہی نہیں ہے. وہ کلپ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب آزاد نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو, یوٹیوب آزاد نہیں ہے. یوٹیوب کی بھی ایک پالیسی ہے, اور کچھ لوگ بھی ہیں اس میں جنہوں نے یوٹیوب سے ہٹ کر بھی کہ کس کلپ کو وائرل کرنا ہے کس کو وائرل نہیں کرنا. کچھ کلپ نیچرلی وائرل ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتا ہے کہ وائرل ہونا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کچھ اسکالر کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہت ایک یوٹیوب کے ماہر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے جو سبسکرائبر ہیں نا 4 ملین سے زیادہ, اس کے لحاظ سے آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ نیچرل نہیں ہے, کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ایسے کلپوں کو وائرل کرتے ہیں جن میں اسلام کا نقصان ہے, ایسے اسکالرس کو وائرل کیا جاتا ہے تو یہ اتنا آزاد نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے, کیونکہ آئی ٹی میں اور سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں ہے وہ, تو وہ بہت ساری طریقے ہیں ان کے, کسی کے کس کے کلپ کو وائرل کرنا ہے, کس کو پیچھے دھکیلنا ہے. تو ہم نے اپنے وجود کو یوٹیوب پہ برقرار رکھا ہوا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. سمجھ رہے ہو نا, وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دو وقت کی نماز ایک. کوے والے کلپ پہ میرے بڑے اعتراضات ہوئے تھے نا, کوا کو مفتی صاحب نے حلال کر دیا, اس کے میں نے کتنی دفعہ جواب ریکارڈ کروایا, وہ جواب بڑھ گیا, کہیں ہے ہی نہیں. وہ کوے والا دبا کے کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ چلنا چاہیے تھا تو یہ بھی چلنا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں چلتا, وہ دفن ہو جاتا ہے. وہ تو کچھ لابیز ہیں یوٹیوب پہ, ان کے کچھ مفاد ہوتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے کس کو گرانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% ان کے کنٹرول میں ہے, کچھ کے لیے اڑ بھی جاتے ہیں, لیکن یہ ایک باقاعدہ لابی ہے یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں یوٹیوب کی اپنی پالیسی یہ نہیں ہوتی, لیکن یوٹیوب بھی تو لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے اٹھایا جائے گا, اس کو کیسے گرایا جائے گا. تو اس لیے بعض اسکالرس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک کلپ پہ ایک دم سے اتنے ویوز آ جاتے ہیں. وہ نیچرل نہیں ہوتے, ان کلپوں کو کچھ لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو باقاعدہ پروموٹ کرتی ہیں, وائرل کرتی ہیں. دو وقت کی نماز ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے, اس پر بھی میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروایا ہوں کہ حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے دو وقت کی نماز مجبوری میں ایک ساتھ, وہ اس طرح سے ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں عصر کے قریب تک لے جائیں, ظہر پڑھی اور عصر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی. اس طرح سے تمام احادیثوں میں اور قرآن کی آیات میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہ جو احناف کا مذہب ہے نا, یہ ایسا ہی نہیں ہے, یہ بہت مضبوط رائے ہے امام حنیفہ کی. اسے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے, اس پہ کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. عورتوں کا قبرستان جانا کیوں جائز نہیں, اس لیے جائز نہیں ہے, کبھی کبھار جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک آدھ دفعہ چلی جائیں مکمل پردے میں, لیکن معمول بنانے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ قبرستان ہے عبرت کی جگہ. اگر خواتین نے قبرستان جانا شروع کر دیا تو قبرستان میں بیوٹی پارلر کھلیں گے, خواتین جائیں گی وہاں پہ کہیں گی بھائی میں اپنے میاں کی قبر پہ جا رہی ہوں, اور بھی دوسری بھی خواتین اپنے اپنے میاؤں کی خبروں پہ آئی ہوئی ہیں, وہ مجھے دیکھیں گی تو میرا اوریجنل حلیہ دیکھ کے ایسا نہ ان کی بھی یہاں قبر بن جائے. تو وہ ایک کنٹرول کرنا خواتین کو فیشن میں کہاں آج کل. چلو شادی بیاہ میں تو جاتی ہیں, وہ تو جگہ ہے زینت کی, یا کہیں تقریب میں جا رہی ہیں, لیکن قبرستان زینت کی جگہ نہیں ہے, وہ عبرت کی جگہ ہے. خواتین وہاں جائیں گی وہاں بھی بے پردگی شروع ہو جائے گی, تو ہم جب قبرستان جائیں گے عبرت کے لیے تو ہمیں عبرت کم ہوگی اور بد نظریاں اور جو ہے وہ یہ سب چیزیں انٹرٹینمنٹ زیادہ بن جائے گی. تو اس لیے عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نہ جائے قبرستان. ہاں زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر چلی جائے تو اس کی ممانعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے, پہلے تو نبی نے منع کیا تھا لیکن وہ ممانعت منسوخ ہے. تو کبھی ایک آدھ دفعہ چلی جائے مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ ٹھیک ہے, اس کا رواج صحیح نہیں ہے, یہ بہت نقصان ہوگا فیوچر میں اس کا. شب برات میں دیکھ لو نا قبرستان, خواتین بھی جا رہی ہیں مرد بھی جا رہے ہیں, کیسے چمک چھلو بن کے خواتین جا رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی کیسے چمک چھلو بن کے جا رہے ہوتے ہیں, ایک فیشن ہو گیا وہاں پہ. تو عبرت تھوڑی حاصل ہوگی, وہ تو انٹرٹینمنٹ, گولے گنڈے بھی بک رہے ہیں اور گرم انڈے بھی بک رہے ہیں وہاں پہ, چپلی کباب بھی بک رہے ہیں. یہ قبرستان ہے بھائی جو عبرت کے لیے گئے تھے اور دنیا کی محبت لے کے آ رہے ہیں وہاں سے. ہو گیا میرے بھائی بس آخری, مسلم کے پی کے سے آئے ہیں ملنے کے لیے گل محمد, 5 بجے ملنے. شوہر اگر پاگل ہو جائے اور اسی حالت میں بیگم اس سے خلع لے لے اور اس کا شوہر سے گھر والے دستخط کروا لے تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ دیکھو شوہر اگر واقعی پاگل ہو گیا ہے, ویسے تو سب کے شوہر پاگل ہی ہوتے ہیں آج کل جو خواتین سے ہم نے تو فی الحال یہی سنا ہے, لیکن اگر سچی مچی میں پاگل ہو گیا ہے تو اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی, طلاق نامے پہ دستخط کرے گا تو بھی طلاق نہیں ہوگی. اب اس کے لیے وہ کورٹ سے یک طرفہ نکاح کیسے ختم کرائے گی, تو اس میں جنرلی اصول بیان کرنا نامناسب ہے, خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ کچھ پاگل نہیں بھی ہوں گے تو عورتیں ان کو پاگل قرار دے کے بھی. تو اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ مدرسے میں استفتاء جمع کرائے, تو مفتیان کرام اس سے تفتیش کریں گے کس نوعیت کا پاگل ہے. اتنا ہی پاگل تو نہیں ہے جتنا وہ مفتی صاحب خود بھی گھر میں پاگل مشہور ہیں, تو وہ اس کی اسپیسیفک صورت کو دیکھیں گے, پھر اس کو صحیح طریقہ بھی بتائیں گے. بعض دفعہ کیس صحیح ہوتا ہے, جینین کیس ہوتا ہے, لیکن عورت عدالت میں کیس اس طرح سے کرتی ہے وکیلوں کے چکر میں آ کے کہ وکیل اس کو غلط رخ بتاتے ہیں, پھر جب کورٹ اس بیس پہ طلاق دلواتی ہے تو وہ کوئی بھی مفتی اس طلاق کو نہیں مانتا. پھر عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ شریعت میں تو ہوئی نہیں ہے. تو خلع لینے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں. تو اگر وہ آپ کا کیس جینین ہوگا, خلع بنتا ہوگا نا, تو علماء خود طریقہ بتا دیں گے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, بس یہ مثال دے کے بیان ختم. جیسے میرے پاس ایک کیس آیا نا, ایک خاتون نے کہا میرا شوہر رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہے, وہ مجھے ساتھ رکھن لے ہی نہیں جا رہا. تو میں کورٹ میں کیس کر رہی ہوں, تو کیا مجھے خلع جو ملے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ یہ کیس نہ کریں کہ مجھے اس شوہر سے ہر صورت میں ڈیورس چاہیے, کیونکہ اس بیس پہ عدالت نے اگر خلع دے دیا نا تو کوئی بھی مفتی اس طلاق کو طلاق نہیں مانے, کیونکہ اسلام کی روح سے یہ غلط ہوگی. تو پہلے آ گئی تھی, ان کو میں نے طریقہ بتایا. میں نے کہا آپ کیس یوں کریں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی میں تو رہنا چاہتی ہوں, تو میں اس پہ ایگری ہوں کہ یہ مجھے اپنے ساتھ رکھے اور میرا نان نفقہ اٹھائے, یہ نہیں چاہتا. تو کورٹ اس کو کہے کہ یا تو مجھے لے کے جائے یا مجھے طلاق دے. اب جو کیس کس کی کورٹ میں چلا گیا, اب عورت کی. پہلے جو کنڈیشن بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نہیں رہنا چاہتی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, آپ کیوں نہیں, جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کو تو رہنا پڑے گا اس کے ساتھ, شادی نہ کرتی نا آپ. تو آپ نے کیس یہ کرنا ہے میں رہنا چاہتی ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کو آج کورٹ بولے, نوٹس بھیجے, بھائی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اس کو رکھو. اگر نہیں رکھتے تو پھر طلاق دو. وہ بھی نہیں دیتے تو پھر کورٹ نکاح کو ختم کرے گی. تو میں نے اس کو طریقہ بتایا, اس طریقے سے اس نے کورٹ سے خلع لیا. سارے مفتیوں نے کہا یہ خلع کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر دھرم بدتمیز آدمی ہے بھائی, تو وہ تو کہہ رہی ہے رہنا چاہتی ہوں, تو بدتمیزی کر رہا ہے. تو کورٹ کے جو کیس ہوتے ہیں نا, اس میں پہلے مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں, وہ بتا دیں گے کیس جینین بھی ہے یا نہیں ہے, ہے تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ہو جائے گا. پھر بھی اکثر تو جینین ہوتے نہیں ہیں نا, ابا میاں ویسے ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہے اہل بیت کی, لیکن ان کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا تھا دو واقعات سناؤں گا, بہت ٹائم ہو گیا, اب میں اتوار کے بیان میں سناؤں گا. داڑھی کم سے کم ایک مٹھی ہونی چاہیے چاروں طرف سے, یہاں سے بھی. بعض لوگ یہاں سے تو ایک مٹھی کرتے ہیں, ادھر سے چھوٹی کر لیتے ہیں. ادھر سے بھی ایک مٹھی ادھر سے کاٹ دیں, ادھر سے بھی ایک مٹھی ادھر سے کاٹ دیں, ادھر سے بھی ایک مٹھی نیچے سے کاٹ سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کاٹا کرو یار, یہ عجیب سے چاند بن رہے ہیں لوگ. آپ رکھ لو پوری اچھے لگو گے, یہ بھی نہیں کاٹو یہاں سے. باقی جائز ہے اوپر والا جبڑا, لیکن چھوڑ دو داڑھی. جیسے حدیث میں آتا ہے اعفو اللحا, اعفا کا مطلب اپنے حال پہ چھوڑ دو اس کو. عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیا کرتے تھے, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. تو ہم تو چونکہ صحابہ کو بھی معیار حق سمجھتے ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں جائز ہے یہ. ہاتھ چومنا بس عقیدت میں کوئی کسی کا ہاتھ چوم رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کسی نے یہ کہا کہ بخاری شریف میں سانگ میوزک کو حلال قرار دیا ہے, ایسا نہیں ہے. بخاری میں جو غنا کا لفظ ہے نا, تغنی, تغنی کا اطلاق گانے پر بھی ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو ترنم سے پڑھنے پر بھی ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, کسی اسکالر نے یہ کہا کہ بخاری میں گانے کو جائز قرار دیا ہے. تو میں بتا رہا ہوں گانے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے, غنا تغنی کا لفظ ہے, غین یون نون یا. تو تغنی گانے کو بھی کہتے ہیں, مغنیہ کہتے ہیں گانے والی کو, اور ترنم سے کسی چیز کے پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں, خوبصورت آواز میں پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں. اس کی دلیل سے صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا قرآن گانے کے سٹائل میں پڑھا جائے گا؟ ظاہر ہے یہاں پر یہ کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا ترنم کے ساتھ اچھی خوبصورت آواز سے ایک لے میں اور سر میں کوئی چیز پڑھنا وہ بھی تغنی کہلاتا ہے. باقی گانا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا, تو اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور گلوکار کا نام بتا دیں آپ. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے لوگ ہم سے الجھتے ہیں کہ قوالی جائز ہے, صحابہ کے کسی دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتائیں آپ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونا اس کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ ناجائز ہے. بھائی ناجائز نہیں تھا, لیکن اتفاق سے نہیں تھا ان میں کوئی مشہور گلوکار. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا داعیہ ہو جس چیز کی سوسائٹی میں طلب ہو پھر بھی وہ چیز اس سوسائٹی میں نہیں ہے تو اس کی علامت ہے یہ الیگل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ایک چیز کی جیسے صحابہ کے دور میں چاول نہیں تھے, چاول نہیں کھاتے تھے وہ لوگ. اب ہم کہیں کہ چاول حرام ہے کیونکہ چاول نہیں کھاتے تھے. بھائی چاول وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا تو اس لیے ان کے دلوں میں چاول کی طلب تھی ہی نہیں. لیکن ایک چیز کی طلب ہو پھر بھی وہ چیز نہیں کھائی جا رہی تو اٹ مینس کہ اس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا. موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سوسائٹی میں اس کی طلب ہوتی ہے. تبھی دنیا کے ہر سوسائٹی میں ہمیشہ سے گلوکار بھی رہے ہیں, گانے بجانے کے آلات بھی رہے ہیں, گانے بجانے والے لوگ بھی رہے ہیں. عرب میں بھی تھے, غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ آئے ہیں تو گانے بجانے والیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں موٹیویشن کے لیے, اور موسیقی کے آلات بھی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں, شراب بھی تھی, گانے بجانے کے آلات بھی تھے, اور ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی تھیں, سانگ بھی ہوتے تھے. لیکن صحابہ اکرام میں ہمیں جتنے بھی پرہیزگار صحابہ, اعلیٰ درجے کے صحابہ ملتے ہیں, کسی سے ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے, ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو یہ چیز صحابہ میں ہوتی. ایک بات. نمبر دو, دیکھو آج ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے نا یہ حلال ہے, جو پرنٹڈ تصویر نہیں ہوتی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر, یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے. اس کی جہاں بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں, ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر تصویر کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام تصویریں بناتے. اس پہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں بنائی, یہ اس کی علامت تھوڑی ہے کہ ناجائز ہے, ویسے ہی نہیں بنائی ہوگی. نہ 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 نہ, اس دور میں تصویر سازی کا فن عروج پہ تھا. لوگ جس سے محبت کرتے تھے اس کی یادگاروں میں تصویریں بنا کے رکھا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عشق جیسی محبت کرتے تھے پھر بھی نہیں بنا رہے, اس کا مطلب پابندی تھی. تو اگر تصویر کے حرام ہونے پر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی, صحابہ کا یہ عمل ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام میں تصویر سازی حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حرام ہے یہ, کیونکہ ایک چیز کا داعیہ موجود ہے پھر بھی نہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے. تو موسیقی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام تو دین فطرت ہے, تو دنیا کی ہر قوم میں موسیقی کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے, آج بھی ہے. ہر قوم میں موسیقی اور گانے بجانے ہیں تو آج بھی ہے, تو اسلام نے صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ تو یہ فطرت کے خلاف کیوں جا رہا ہے اسلام؟ میں نے کہا دیکھو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتی تو ساری دنیا میں تھی, صحابہ میں نہیں تھی. ایک آج جو چیزیں ملتی ہیں نا, ایک مغنیہ کہیں سے کوئی نکال کے لائے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہاں ظاہر ہے وہ, میں نے بتایا کہ مغنیہ کا لفظ کیا ہے, وہ مبہم لفظ ہے. اس کا اطلاق ترنم سے کسی چیز کو پڑھنے پر بھی ہوتا ہے, گانے پر بھی ہوتا ہے. تو وہ معنی بیان کرو نا جو رائج تھا اس زمانے میں, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. اور صدیوں تک امت کے علماء صلحاء ہمیشہ اس چیز سے اوائڈ کرتے آئے ہیں. یہ تو صوفیوں نے بعد میں قوالیاں موالیاں شروع کر دی, جا کے اس کو کرنا شروع کر دیا. تو کچھ طبقہ ایسا رہا ہے جس نے موسیقی کو جائز بھی کہا, لیکن اس کی علماء صلحاء اور جو بڑے فقہاء تھے انہوں نے ان کو اگنور کیا, انہوں نے سنی نہیں ان کی, کیونکہ لوگ حوالہ دے سکتے ہیں فلاں مفتی نے جائز لکھ دیا فلاں مفتی. تو وہ تو شاذ اقوال تو ہر دور میں ملتے ہیں ہمیں, ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. تو ہاں کچھ موسیقی کی اقسام ایسی ہیں جن کی گنجائش ہے. جنگ کے موقع پر دف بجانا, اس کو اگر آپ موسیقی کہتے ہو, یا شادی بیاہ کے موقع پہ دف بجانا, وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے. تو اسپیسیفک چند صورتیں ہیں. اس کے علاوہ موسیقی کو اس طرح سے پروموٹ کرنا اور یہ کہنا بخاری میں لکھا ہے موسیقی حلال ہے, تو یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو نہ بخاری کا پتہ اور نہ مسلم کا پتہ, نہ ان کو عربی پڑھی نہیں ہے بیچاروں نے نا, تو یہ تو اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے یہ لوگ بخاری کا مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو تغنی کا خلاصہ یہ نکلا کہ تغنی کا جو لفظ ہے عربی میں وہ گانے بجانے پر بھی اطلاق ہوتا ہے, لیکن سریلی آواز میں ترنم کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو شعر و شاعری ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. آج بھی شاعر ہوتے ہیں, میں بھی بیان بعض وقت ترنم میں کرنا شروع کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں سر کیوں لگا رہے ہو بھائی, سر کیوں لگا رہے ہو, تو وہ الگ چیز ہے, گانا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ چونکہ گانا بجانا اس لیے ناجائز ہے کہ انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتا ہے, یہ موسیقی انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو کوئی پرانا سڑا ہوا گانا سنا رہے ہیں, سڑا ہوا میں نے ایسے ہی لگا دیا اس میں کیونکہ پرانے گانے لوگ کہتے ہیں سڑے ہوئے ہوتے تھے, کوئی میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں بغیر موسیقی کے گانا, تو اس کی گنجائش ہے. کیونکہ میاں بیوی کے اصول اللہ نے دوسروں سے کیا رکھے ہیں, کیونکہ اس سے ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے. فلم نہ دیکھنا شروع کر دیں کہیں, فلم دیکھنے کی تھی ہماری محبت بڑھے گی, وہ حرام سری حرام کر کے محبت بڑھنا وہ حرام کام, تو اللہ سے محبت نہیں بڑھے گی, پھر نفرت اللہ نفرت کرے گا آپ سے. تو میاں بیوی کے لیے گنجائش ہے پرانے گانے ایک دوسرے کو سنا. پرانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو نئے گانے آتے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ یہ کہ وہ سنانے کے قابل ہے نہیں, اس سے محبت کے بجائے اور نفرت بڑھے گی, وہ چھلنگ سے پلنگ سے کودنا شروع کر دیں گے, کلابازیاں کھانا شروع کر دیں گے. پرانے گانوں کی شاعری ہوتی تھی بڑی بامانہ, کیونکہ اردو بڑی خاندانی زبان ہے, تو پرانے گانے اگر کوئی اپنی بیوی کو سنا دے یا بیوی شوہر کو سنا دے تو اس میں شاعری ہے, اس میں جو ہے اچھے بڑے زبردست الفاظ ہوتے ہیں, کوئی بےہودگی بھی نہیں ہوتی جیسے آج کل گانوں میں آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پھر آپ گانے سنتے ہیں, میں نہیں سنتا گانے الحمدللہ, لیکن چلتے پھرتے سنائی تو دے دیتے ہیں نا, کہیں بھی کوئی بندہ تھرکھرا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گانا لگا ہوا ہے. تو ان کی ایک بامانہ شاعری ہوا کرتی تھی, تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو سنا دے, بیوی شوہر کو سنا دے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن کمبخت بیوی کو کہاں سنائے گا, اتنا نیک مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, وہ گرل فرینڈ کو سنائے گا, ٹھیک ہے نا, پٹانے کے لیے گانے کا آپشن استعمال کرے. جب شادی ہو گئی تو بھی اس کو سنا کے کیا کرنے, گانے آواز ہی نہیں نکلتی, وڑ جاتی ہے وہیں پہ. تو اس کی مثال ایسے جیسے لوڈو کھیلنا اور کیرم بورڈ کھیلنا, ہم کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے. میاں بیوی کے اصول کچھ اور اللہ نے رکھے ہیں نا, تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نا کیا. لیکن بیگم کے ساتھ لیڈو کھیلو کیرم بورڈ کھیلو یہ ٹھیک ہے بھائی, کسی طرح سے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو. اور یہ حدیث سے ملتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہ بن باطل, ہر کھیل کیا ہے باطل ہے, یعنی جو بھی ٹائم ویسٹ کروا رہا ہے آپ کا بلا وجہ. لیکن آپ نے فرمایا زوجہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا, یعنی حدیث کا ترجمہ تو ہے کھیل کود, لیکن میں اس کا یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں. جیسے آپ ادھر ادھر بیٹھے بلا وجہ کی گپ شپ لگا رہے ہو, ٹائم ویسٹ ہے نا, غلط ہے. لیکن بیگم کے ساتھ بلا وجہ کی گپ شپ لگاؤ تو یہ ثواب ہے, اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہیں گے. وجہ اس کی ہے کہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کارآمد باتیں کرنا شروع کر دی تو پھڈا ہوگا آپ کا بیٹھ کے پھر تھوڑی دیر میں, لیکن ادھر ادھر کی گپے مارتے رہو تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کس سے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے, حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا. تو یہاں شریعت نے اس لیے حلال کر دیا, بھائی اس کے اس سے فائدہ کیا ہے, بہت ہے, محبت بڑھے گی نا, محبت بڑھے گی تو دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہے گی, بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, تمیز سے ہنسی خوشی نہیں گزاریں گے, ورنہ ایک دوسرے پہ بیلن پھوڑ پھوڑ کے سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا, جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے. تو گرل فرینڈ کو گانے نہ سنایا کریں, بہت زیادہ اپنی ٹھڑک گانوں کی نکالنی ہے تو کہاں سنا دیں بیگم کو, لیکن آواز اس کے لیے ایسی ہو کہ وہ سننے کے قابل ہو, ایسا نہ ہو بیگم کہے کیسٹ چینج کرو, ٹھیک ہے نا, تو کیسٹ چینج نہ ہو. تو وہاں تک گنجائش ہے, ادر وائز یہ گانے سننا اور سنانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ ایک تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا, دوسرا یہ چیزیں آگے چل کے فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. بریکیں تھوڑی لگتی ہیں, آج پرانے گانے سن رہا ہے کل تھوڑے سے آگے جائے گا پھر تھوڑا سا اور آگے جائے گا, تو گانے سے ہی تو یہ جتنا سوسائٹی خراب ہوئی ہے اس کی. اور پھر گرل فرینڈ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے سننا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. کافی ہو گیا, میں بھی انسان کا بچہ ہوں بھائی, تھوڑا سا میرے پہ بھی ترس کھاؤ. جنہوں نے ملاقاتوں کا کہا ہے عصر کی نماز کے بعد 5 منٹ سے زیادہ نہ بیٹھیں, خود ہی چلے جائیے گا اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں.